मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو اللہ کی طرف سے میسنجر تھے، پیغام لے کر آئے، وہ ایک ہی بات انسان کو سمجھاتے رہے، اور وہ بات ہے جو آج یونیورسٹیوں میں نہیں سمجھائی جا رہی، کالجز میں نہیں سمجھائی جا رہی، ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں سمجھائی جا رہی۔ آج میں بیان کی سپیڈ تھوڑی تیز رکھوں گا تاکہ ٹائم پہ بیان ختم ہو جائے، ورنہ وہ ہوتے 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 پھر 15-20 منٹ کھنچ جاتا ہے آگے۔ تین آپشن ہوتے ہیں نا یوٹیوب میں، سلو، تھوڑا فاسٹ، اور ٹک 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 ٹک، ایک دم تھوڑا سا فاسٹ۔ بہت زیادہ فاسٹ کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو تمام پیغمبر، تمام آسمانی کتابیں ایک ہی ٹاپک کو بیان کرتی رہی ہیں، اس ٹاپک کو کہتے ہیں عبودیت۔ عبد سے نکلا ہے، عبد کا معنی کیا؟ غلام، کہ ہم سب غلام ہیں پیدا کرنے والے کے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس بات، یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر، اسکالرز اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام میں آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ آپ جب قرآن دیکھتے ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک، اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اس وقت جو لبرلزم چل رہا ہے، جو مذہب سے آپ کو دور کر رہا ہے، اور مذہبی دعوت کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ریگستان میں بھوکے پیاسے پڑے تھے، آپ قافلے سے بچھڑ گئے۔ میں آج بیان کروں گا بقرعید اور حج پر انشاءاللہ، یہ اس کی تمہید ہے۔ گائے آخر میں آئے گی 5 منٹ میں، جو میرا اصل ٹاپک ہوتا ہے وہ آخر 5 منٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس گائے کو سمجھانے کے لیے 45 منٹ بیان کرنا پڑتا ہے، پھر وہ گائے بکرا دمبا سمجھ میں آئے گا، ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ تو عبودیت جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے لیے میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا تھا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، مگر میرا گلا نہیں کھول سکی اب تک، اتنی ترقی کر لی، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میری جو آپ بیانات میں میری آواز سنتے ہیں، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بیٹھی ہوئی آواز ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ گلے کو آرام چاہیے آواز کو اوریجنل کنڈیشن میں لانے کے لیے، تو وہ آرام ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہی سچی مچی کی ہے، سچی مچھی کی یہ نہیں ہے، میری سچی مچھی کی آواز ماشاءاللہ بہت ہٹو بچوں کی قسم کی ہے لوگ کہتے ہیں، تو اب یہی مشہور ہو گئی ہے، یہی ہے. تو وہ بول بول کے نا کولڈ ڈرنک سے نہیں ہے، آرام سے فرق پڑے گا، پراٹھے چھوڑنے سے ہوگا، نہیں چھوڑے جا رہے. خیر بیان بھی جلدی ختم کرنا ہے، زیادہ دائیں بائیں نہیں ہم جا سکتے. تو ایک مثال ہے، ایک آدمی ریگستان میں پڑا ہوا ہو، قافلے سے بچھڑ گیا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، قافلے جا رہے ہیں، بندہ رہ گیا کہیں واش روم میں گیا، پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آگے نکل گئے، یہ آیا. واش روم بھی پورا ریگستان ہی ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اب یہ لاوارث پڑا ہوا ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ سو کے اٹھا ہے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے کھانا کھایا، اب اس کو آرام کرنا ہے، نیند آئی تو دیکھا ایک درخت لگ گیا، ایک درخت لگا. جس جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ وہ چیز کا انتظام اس کے لیے ہوتا جا رہا ہے. درخت لگا ہوا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، اس میں اس نے قیلولہ کیا، آرام کیا، اس کو پیاس لگ رہی ہے، دیکھا بھائی ایک نہر کا انتظام ہو گیا، بڑا خوش ہوا، یار زبردست نہر کا انتظام ہو گیا. پھر چونکہ گھر والوں سے دور تھا، اس کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، پتہ چلا جی کوئی قافلہ آیا، اس میں دو لیڈیز بھی چھڑ گئیں. دو اس لیے کہ ایک پر والا ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مثال دو سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. تو اب ان کے لیے شوہر نہیں ہے، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، چلو نکاح کا انتظام ہو گیا. اس کی ہر ہر ضرورت ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. اب اس کے اولاد کا وقت آیا تو پریشان ہے، یار میرے لیے یہاں اتنی مشکل سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بچے کو تو دودھ چاہیے ہوگا، بہت ٹینشن میں ہے نا یہ آدمی، بچے کا کیا کروں گا میں. عقل مند ہوگا تو یہ سوچے گا کہ بھائی جو اب تک آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے، غیب سے انتظام ہو رہا ہے، تو جب ایک نیا انسان آئے گا تو بھی ہو جائے گا. بالآخر بچہ ہو گیا، بچہ ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. بلے بلے بھائی یہ حیران ہو رہا ہے، یار یہ ہو کیا رہا ہے، واٹس گوئنگ آن انگلش میں کہتے ہیں، واٹس ہیپننگ، ایک ہی ہو رہا ہے پنجابی میں، یہ ہو کی رہا ہے کہ جو جس چیز چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹیکلی اس کا انتظام، بولتے کیوں نہیں، ہو رہا ہے. اس نے کہا یار یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے. کسی کو پتا ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، وہ دو لیڈیز ہی کیوں چھوڑ کر گیا اگلے قافلے میں، کیا خیال ہے؟ اور درخت کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے، یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے، پیاس لگی ہے تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اس کی، یہ تو عقل مند تھا، اس نے کہا یار یہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں، میں اس کو تلاش کروں، اس کا شکر ادا کروں. پھر اس کے بچے ہوتے گئے، بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے. اور کچھ بچے کیا تھے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، کالج بنایا، ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنا ہے. یہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، وہ لگ گئے لاجک کے پیچھے. اب جو شخص یہ انتظام کر رہا تھا نا، اس کو خیال ہوا کہ یار یہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ان چیزوں میں یہ الجھ کے رہ گئے ہیں جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں، یہ دینے والے کے بارے میں تو اب انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے میسنجر بھیجے، نمائندے بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یار تم دودھ کی اجزائے ترکیبی پہ تو بڑا تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ ماں کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، اور مٹھاس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے. اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے، اس کے تعارف کے لیے یہ چیزیں تھیں. تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، اس سے دل لگانا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں. دوسرے مادہ پرست تھے، انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو، جس نے نہر کا انتظام کیا، جس نے درخت لگایا، جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے، یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم، کتنا میگنیشیم، کتنا پوٹاشیم، ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا. اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا. قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر اربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا، کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، منی کا قطرہ کہا جاتا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا. اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا. اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی. روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی. سنتا اور دیکھتا بنایا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرن و اما کفورا. جیسے میں نے مثال دی نا ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اما شاکرن، کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو کھلا رہا ہے، جس نے پانی کے قطرے سے بنایا، اس کو تلاش کرو، وہ کون ہے، کہاں ہے، وہ کیسے خوش ہوتا ہے، وہ کیسے ملتا ہے، وہ کہاں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے، ناشکرے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، کون ہے یہ، دیکھو ہے کیا، یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا، بہت مہنگا گفٹ تھا، اگر آپ میں غیرت ہوگی دینے والے سے پوچھو گے یہ اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے، پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تھوڑا گردن ہاں ہاں ہوں ہلانی پڑے گی، گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لیے بھی ہو رہی ہے. کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا، ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا، سب کے لیے ہوا ہے. گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے، اور ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں، تیسری مرغی انڈوں پہ، تو میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے، پھر بھی میں قربانی دے کے آیا ہوں، بیان کر رہا ہوں. آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو، خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ اور دو، میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، یہ ایولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مرغی 8-10-12 انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے؟ ہے بھائی تلاش کرتی ہے، وہ انڈے گئے کہاں؟ پھر اس پر 21 دن بیٹھے گی 24 گھنٹے، کتنی ٹینشن والا کام ہے. آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھاؤ نا مسجد میں معتکفین کو، دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا، حالانکہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں، ہلتے رہتے ہیں مسلسل. بھائی 10 دن دیکھ لو نا، وہاں بٹھاؤ نکلے گا وہاں سے. لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ایک پردہ لٹکا دیں گے اس میں معتکف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے، وہ نہیں ہوگا وہاں پہ، وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوگا، کبھی نہانے گیا ہوا ہوگا، کبھی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا. دس دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے، ہلتا رہے گا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے کولے میں اسپرنگ ہے نا، وہ پڑھ نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ، تھوڑی ابیوزیو لینگویج ہے لیکن کیا کروں. پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو تشریف ہے اس میں اسپرنگ نکلوا دو. دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا، تبھی تو اسٹڈی کرے گا، مطالعہ کرے گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں، چلتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا. یار اسپیڈ میں بیان کر رہا ہوں پھر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا، ان کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابے بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہیں ٹک کے ایک جگہ بیٹھے، اب نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تو پھدکتا رہے گا، وہ پھدکتا رہے گا. یوں بیٹھے گا، ٹھجن کر کے اڑے گا، پھر وہاں جا کے گرے گا، پھر وہاں سے گرے گا تو پھر اسپرنگ سے اڑے گا. تو آج جو ہماری یونیورسٹیوں کے کالجز کے طلبہ ہیں ان میں تشریف میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا، کمرے کو اسٹڈی روم بنایا، اس کے بعد بیٹھے نہیں کرسی پہ نہ کبھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا پڑھائی تو شروع کرو. کہہ رہے یار جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے. تو آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا، بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ. تو مرغی کیا کرتی ہے، 21 دن تک وہ جس کہتے ہیں کڑکونا، انڈے تلاش کرے گی. ابھی ہماری 3 مرغیاں ایٹ اے ٹائم کڑک ہو گئی. میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی میں. ایک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، دوسری کہہ رہی ہے مجھے چاہیے یہ انڈے، اس کو ہٹا رہی ہے کہ یہ انڈے میں بیٹھوں گی اس کے اوپر، کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے ہی چوزے نکلیں گے. آپ کو پتا ہے انڈے چوزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. کراچی میں بہت سے لوگوں نے پتا ہے کہ یہ جو مرغیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھی مشین سے نکلتی ہیں، تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں. تو مرغیاں لڑ رہی ہیں آپس میں، ایک بیٹھی ہوئی ہے، دوسری کو انڈے مل نہیں رہے، تو وہ جا کے چونچ سے اس کے نیچے سے انڈا نکال کے اپنی نیچے لا رہی ہے. قدرت نے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی ہے کہ جیسے اس نے اپنی نسل بڑھانی ہے تو میں نے مجھے بھی بچے چاہیے. اور انسانوں کا کیسا دماغ خراب کیا فیملی پلاننگ والوں نے. عورت کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے، تو اب وہ کیا کر رہی ہے، چونچ کھینچ کھینچ کے نا انڈے اپنے نیچے لا رہی ہے. تو میں روزانہ صبح دیکھتا ہوں ایک مرغی سے 2-3 انڈے نیچے نکل کے گرے ہوئے ہیں، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے دوسری مرغی نے، وہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھے ہیں، پھر وہ لے آئے. یہ میرے بھائی ایولوشن کا نتیجہ. بولو آپ لوہا رکھو، لوہا کروڑوں سال میں بھی تلوار نہیں بنے گا، وہ ایوالو ہو کے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جو ارطغرل کے جو تیر ہیں نا، جو ڈراموں میں آ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھتا ڈرامہ، لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنے ہوئے ہیں، اب تو سنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو ایک لوہا زمین پہ ڈال دو، ایک راڈ بنا کے، کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے، وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا، اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. یہ پوری مرغی کیسے بن گئی، اور اس کو اتنا اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ یہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے، کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایف کا بٹن دبانے سے ایف لکھ کے آئے، این کا بٹن دبانے سے این لکھ کے آئے، یہ نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی، شاید، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں، یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے، کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ. ارے مرغی کے دماغ میں جب یہ آتا ہے، دیکھو دماغ ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر نہیں ہے، لیکن دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے، پھر 21 دن بیٹھنا ہے، پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے، اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے، اس وقت تک واش روم کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے. بھائی بول لو یار, میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی ہے. یہ ہارڈ ویئر ہے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ خیالات. سافٹ ویئر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ میں تو کہتا ہوں مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا. تو اس میں یہ جو خیالات انسٹال ہو گئے اتنی ترتیب سے, بے ڈھنگے خیالات نہیں ہیں. 12 انڈے دینے, اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ, کیونکہ ایک ٹائم پہ 12 ہی نکل سکتے ہیں, زیادہ ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے. شاعر نے کہا ہے نا, کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. بینا کا مطلب آنکھ کھلی بھی ہے نظر نہیں آتا. قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی, جب سے جانور پالنا شروع کیے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو, کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. تین صفات قرآن نے بیان کیے ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی, یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ بار بار قرآن میں ہیں. لا یعقلون, سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے اور نا سمجھ بھی ہے. یہ چار چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں. لا یعقلون, لا یفقہون, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پوری قوم سمجھ جاتی ہے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے, کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے, ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی, ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو 80-80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں, ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے. نہ ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے, ہمیں یاد ہے. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا نا, اسے صبر نہیں ہے, وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا, یوں کیا بے اب آ گیا, اب آ رہا ہے, تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا, کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا, وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ, بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ بول, ان کی آوازیں اچھی ہیں, ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں, اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے, اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو قرآن, ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار, کیا کریں. بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا, رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں, پوری پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں, تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی, کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ. اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ, واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے, رات کو کھانا کھائے گا, صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, تو جو لوگ پوری پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے, تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو, خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے, حق آپ کو نظر نہ آئے, تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو, آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں, کمنٹس میں بعض لوگوں نے زیادہ لوگ تو پوزیٹیو ہی آتے ہیں, کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی, ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں, کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی, اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا, یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم, یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا, کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک, تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں, غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں, مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں, مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں, جب مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے, اس کو غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی, آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے, اس سے بھی کیا کرنا چاہیے, گھر میں اچھے اخلاق سے رہو. مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا, مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں, اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے, برابر. نہیں آئی بات سمجھ میں, کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں, تو بہت مشکل ہے یار. آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے, مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ فضول ہی ہوگی, سمجھ رہے ہیں نا. وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں, ان کے پاس فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے, نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے, لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا, جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں ہے. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا, اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین, شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے, شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے, یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجلا جاتی ہے, ہو یہ کیا ہے, موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو, کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو, ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجلا جاتی ہے, دو چار روک ٹوک مرد نے کی, نتیجہ کیا نکلا, بیوی کو غصہ آیا, ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ کہ ایسی زندگی غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے، مجھے کیا چاہیے؟ ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو، ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. کیوں؟ اچھا اچھا، میں آ رہا ہوں. اچھا اچھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے بار بار، ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو اچھا ماشاءاللہ، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ آخانی تھے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہیں نا، پابندیاں لگ رہی ہیں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے؟ ڈیورس پیپر. حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے، جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا؟ اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دیتے. اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے، اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت بنا کے، کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت دو ٹکے کا نہیں ہے. وہ اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا، اب تو دو ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا. وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے. میں ذرا یہ پانی پی لوں، پھر بریک کے بعد ملتے ہیں آپ. اچھا، یہ بھائی مسلمان ہوئے پرسوں، ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ہے، ایجڈ خاتون تھی، اور اس نے بتایا میری کزن مسلمان ہوئی تھی، اس کو قتل کر دیا ہندوؤں نے. پہلے اتنا مارا، اس کی ٹانگیں توڑ دیں، اس کے بعد اس کو جان سے ہی مار دیا. تو یہ جو لبرل بنتے ہیں نا آج، براڈ مائنڈیڈ، یہ صرف یہ دکھانے کے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت، آپ ریگستان میں تھے، آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان، جو شکر گزار انسان ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا. جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا یہ سمجھانے کے لیے، سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے، چوزہ کیسے نکلتا ہے، انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے. بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے، لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے، اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی، جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے، اس کی قرآن مثال دے رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں؟ مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے، فما فوقہا، بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا، مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے۔ آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، مچھر کے اندر قدرت کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ سو تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر۔ تو قرآن الحمد سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو، ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر، ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی سوچ کی حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے؟ ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا۔ لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس، فنڈامنٹلس، مذہبی لوگ ہیں، یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا۔ یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں، یہ دائیں بائیں گیا مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا، لا کے پھر گھمایا ہے، تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے۔ باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تام تو چلتا ہے نا، چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تام۔ وہ جو ڈرامے کے کلپ کی بات آ گئی، اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا۔ تو انٹروڈکشن، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف۔ اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے، جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں۔ جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے، تمہیں کسی نے بنایا، یہ بھی ثابت کرتا ہے۔ پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کی کریں کیا، بنایا ہے تو۔ قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکتے رہو آپ، اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی۔ تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ پھر وہ اس اللہ کا تعارف، اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، اور قہار ہے، جبار ہے، پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن۔ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہو الغفور الودود، بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ محبت۔ اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے؟ قرآن بتاتے ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے؟ ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے۔ جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علی غضبی، جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے۔ ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کی ہے۔ یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، آپ الجھ کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، جتنے پروفیسر لبرل قسم کے ہیں نا یونیورسٹیوں کے، قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے دیکھو۔ آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملحد پروفیسر ہے نا لبرل قسم کا، جو بڑا براڈ مائنڈڈ بنتا ہے اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ پھینکی تو نہیں کہا اس نے، صحیح کہا بالکل، پھینک تو آپ رہے ہیں، تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا اور یہ مولوی شولوی اور یہ کیا نکاح طلاق کے مسائل مولویوں سے، جائیدادوں کے مسائل مولویوں سے، اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے، اور نماز پڑھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، داڑھی، بیوی کے یہ حقوق، شوہر کے یہ حقوق، عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ادب تمیز سے رہے، وہ اس کا گھر کا سربراہ ہے۔ سربراہ کیا ہے بھائی، سب اکویل ہیں سب۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے، تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی خدمت وزت نہیں بھائی، جیسے وہ ہے ویسے ہی ہیں، مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم۔ پھر جب ان کے سامنے کہا حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا، کہہ رہا بھائی مفتیوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں، مذہب کو بالکل نکال دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان سے بڑے گمراہ ہیں، سمجھتے ہو؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ تو وہ کام جو ملحد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خیر، تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے، اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرغی کو انڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سافٹ ویئر ونڈو 98 تو کتنی سادہ ہو گئی نا، اب کوئی ونڈو 98 استعمال کرتا ہے؟ بولو، کوئی بھی یوز نہیں کرتا۔ اتنی سادہ سافٹ ویئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا، ایف لکھ، بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا۔ دو چار چیزیں اور تھیں، کیلکولیٹر ہوگا کوئی، 3 + 3 کر دیا تو از اکول ٹو، اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے، میرے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے بھائی، اتنا بڑا، اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ، کافی دیر کے بعد ریزلٹ۔ اتنی دیر میں ہمارے انڈوں سے چوزے نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایپ لکھ کے آتا تھا۔ لیکن وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا۔ تو یہ زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر ہے جو مرغی کی کھوپڑی میں اللہ نے انسٹال کر دیا، یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے۔ تو آئنسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں؟ اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق، بدترین مخلوق، الصم البکم، وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ ان کو کیا کہہ رہے؟ یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث چھڑ گئی، بحث ہو گئی، انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا، غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں، غریب آدمی کو چاہیے اس کے اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو اپنی، اس غربت سے بہتر نہیں ہے کہ، یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے؟ امیروں کے، وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اچھا سلیقہ، تمیز وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو، آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن، تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے، سمجھ رہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو۔ آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے۔ خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں۔ ایک ٹماٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صبح و شام ٹماٹر کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن ٹماٹر ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے، اس میں ڈنڈی؟ بولو نا، نہیں مان۔ اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، جو بڑا عزت دار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی، اور کبھی امریکہ، کبھی یو کے، کبھی وہاں کی کمپنیاں بلا رہی ہیں اس کو، کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جا رہی ہے اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے، لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ آئی بات سمجھ؟ وہ کہاں ملتے ہیں وہ دوائیں؟ کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ماموں کی دکان پہ، میڈیکل اسٹور پہ۔ تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹماٹر والا ہے؟ حالانکہ اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے تو کپڑے کیا ہیں؟ پھٹے پرانے۔ فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو تانا دیا تھا وہ یہی تو تانا تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانا دے رہے ہیں۔ فرعون نے پتہ ہی کیا تانا دیا تھا؟ کہ موسیٰ معاذ اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ ہمیں سمجھائے گا، معاذ اللہ۔ میں اپنے الفاظ میں فرعون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، فرعون نے تو اپنی زبان میں کہا ہوگا نا، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یہ موسیٰ میں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محلات دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا لائف اسٹائل دیکھو، اور یہ موسیٰ، یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی، موسٹ وانٹیڈ، جس پہ قتل کا کیس چل رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. تو فرعون میں ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ فرعون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے؟ فرعون کی سوچ ہے. آپ کے 12 بچے ہوں، رکشہ چلائیں، ریڑی لگائیں، حلال کمائیں، خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹسٹ سے کروڑا گنا بہتر ہیں جو بےمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو، جو خدا کا انٹروڈکشن نہ کرتا ہو. اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو، جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے ایماندار ہوتے ہیں، ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے، وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں، آج تو لبرل طبقوں میں بہت سے بڑے ایماندار ہیں، بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ایمانداری کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ان کی ماموں کے علاوہ بھی مختلف میڈیکل اسٹور پہ وہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑے بہت اچھے ہیں. خدا کو مانتے ہیں، خدا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں اور عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں، خدا کو، پھر اچھے ہیں. خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان شر الدواب بھی عند اللہ الصم البکم الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں. اللہ یہ نہیں کہا جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں، یا وہ بدترین مخلوق ہیں بشرطے کے جھوٹ بولتے ہوں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا کرائیٹیریا اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ اب آخری بات جو میں ٹاپک لے کے چلا ہوں، دیکھو جب ہم نے یہ فرض کر لیا، مان لیا کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو میں نے کہا اللہ نے پھر ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا، اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا، اللہ نے اپنا نام بھی بتایا، اللہ نے اپنی صفات بھی بتائی، اور اللہ نے ایسے آرڈر بھی دیے کہ جن آرڈر کو فالو کر کے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں. اس کی میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آج سے میں آپ کا غلام، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. آپ پہلی دفعہ میں اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیں گے، لوگ عقیدت میں آ رہے ہوتے ہیں بہت، ہم سے بھی جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، صاحب بس ختم ہو گیا مطلب، ایسی آپ سے عقیدت محبت. بار بار جب ایک آدمی کہہ رہا ہے بس میں آج سے آپ کا کیا ہوں؟ غلام. آپ مجھے آگ میں چھلانگ لگانے کا کہیں میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، آپ مجھے کیٹو پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا کہیں میں وہاں سے چھلانگ لگا لوں گا. جیسے صحابہ کرام نے بدر کے موقع پہ تقریر کی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ہم 313 ہیں اور سامنے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ 1000 سے. ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے. تو اب مقابلہ تو اسباب کی دنیا میں شکست ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں صحابہ لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے. آپ پر بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی نازل ہو چکی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جا کے اس قوم سے لڑو، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ واقعات بھی نبی نے سنے ہوئے تھے نا. اب وہی سچویشن پیدا ہو گئی بدر میں، فرسٹ ٹائم ایسی سچویشن ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی. ہمارے نبی کو خوف ہوا کہ پتہ نہیں صحابہ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے کہیں آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، نا 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 نا، آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں بھی چھلانگ لگائیں گے. ہمارے نبی خوش ہوئے، اور پھر صحابہ نے جو یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، جو ایسا کہیں گے ویسا ہوگا، اس کو پریکٹیکلی ثابت کر کے دکھا دیا آپ نے، بدر میں دکھایا، لڑے. تو اللہ نے جب ہمیں یہ بتایا کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم میرے غلام ہو, تو پھر اللہ نے کچھ ایسے احکام بھی دیے کہ جن احکام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. کچھ احکام تو ایسے ہیں جن میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا غلام بھی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی لاجک سامنے آ جاتی ہے. رمضان کے روزے اللہ نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا, بہت سے ڈاکٹر بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام نے جو ایکچولی رمضان کے روزوں کا حکم دیا بڑا زبردست ہے, ایک مہینہ انسان کو نا فاسٹنگ کرنی چاہیے, اس سے کولیسٹرول لیول کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, اور پورا آدمی ہی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. رمضان سے پہلے قطب الدین صاحب جتنے تھے رمضان کے بعد آدھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے, آدھے رہ گئے ہیں. اس کی ایک لاجک ہے نا, روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے, نماز کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے کہا نا 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 نا, کچھ احکام ایسے دوں گا جس کی لاجک تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گی. کچھ احکام ہیں جس میں تم عمل کرو گے تو یہ ثابت کر دو گے واقعی ہم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہیں, اللہ کا. دو احکام اسلام میں ایسے ہیں جس کی بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لاجیکل کوئی کام اسلام میں نہیں ہوتا, بظاہر اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, وہ صرف غلام ہونے کی بیس پہ کیا جائے گا. جب آئی ایس ایس بی کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, آئی ایس ایس بی پاس کرنے کے بعد جو فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں آفیسر جو فوجیوں سے کام لیتے ہیں نا, بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے سنا ہے, فوجیوں سے ہی سنا ہے, کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. آفیسر کہتے جا بھائی یہ وہاں بالٹی وہاں رکھ کے آ جا. اب وہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے, سر کیوں, اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ بالٹی میں وہاں رکھ کے کیوں آؤں, وہاں رکھ کے آئے تو کہہ رہے ہیں واپس اٹھا کے لیا. یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. کیوں ماتحت سے کیوں کا لفظ اس کی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کو کیوں آ گیا نا سیکھنا, کیوں سیکھ لیا کیا کہ آفیسر کی ذمہ ہے کہ ہر کام کی لاجک بتائے کہ میں تجھے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ایکچولی یہ وجہ تھی تو وہ وجہ تھی اور یہ وجہ تھی, تو پھر جنگ میں کیا ہوگا, اسے کہا جائے گا بھائی تو آگے جا, وہ کہے گا وائے. اب ابھی نندن کے لیے جو جہاز تھا, اگر ہمارے پائلٹ کو کہا جاتا بھائی یہ جہاز آیا ہے, آفیسر کی طرف سے آرڈر آتا آپ جاؤ, اور پائلٹ کہہ رہا ہوتا سر لاجک بتائیں اس کی, ایک بندہ آیا ہے ابھی کچھ کرنے تو دو اس کو, فرسٹ ٹائم آیا ہے وہ, ابھی تو ہم نے چائے رکھی ہے چولہے پہ, پکنے میں ٹائم لگے گا, اور پتہ نہیں یہ چائے پیتے بھی ہیں کہ نہیں پیتے, ہو سکتا ہے ان کو لسی کی عادت ہو, تو اتنی دیر میں وہ ہمیں دودھ پتیاں پلا کے چلا جاتا, ہم سب آج دودھ پتی پی رہے ہوتے بیٹھ کے, زخموں کی دودھ پتی. فوج میں ہوتا ہے بھائی آرڈر از آرڈر, آرڈر میں کیوں کی اجازت نہیں ہوتی. یار ایک ماتحت فوجی اپنے آفیسر کا جب اتنا پابند ہوتا ہے اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں ایسے حکام دے دے جس میں ہمیں کیوں کی اجازت نہیں ہو. تو دو احکام اسلام میں ایسے ہیں جس کی بظاہر کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, اور اس میں آپ کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. ایک قربانی ہے اور ایک حج ہے. حج میں بھی سارے کام ان لاجیکل قسم کے کروائے جاتے ہیں آپ سے. دیکھو عبادت میں یہ سمجھ میں آتا ہے رکوع کرنا, ساری دنیا میں عبادت ہوتی ہے تو جھکتے ہیں نا اپنے معبودوں کے آگے, تو نماز میں ہم جھکتے ہیں, یہ ان لاجیکل نہیں ہے, لاجک ہے اس کی, خدا کے سامنے سر رکھا ہوا ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے, حج میں آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ اسلام تو نفیس مذہب ہے, وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے. حج میں جتنا میلا کچیلا ہوگا, حدیث میں آتا ہے جتنا میلا کچیلا پرا گندا بکھرے ہوئے بال, اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب. خذو زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے آؤ پراپر ڈریس میں آؤ, یہ لاجک کی بات ہے نا. لیکن حج میں جب آپ جاتے ہیں تو پراپر ڈریس, ابے سلاوا ڈریس انسلا ڈریس پراپر ہوتا ہے یا سلاوا؟ سلاوا ہوتا ہے نا, اسلام تو مہذب مذہب ہے, دنیا کو سلاوا لباس مسلمانوں نے پہننا سکھایا ہے. آپ ان یورپین اقوام کے ماضی کی طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا پہنتے تھے, یہ شوگر ہے پہنتے تھے, یہ بھی غنیمت ہے, اور پیچھے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے پہنتے ہی نہیں آؤں. تہذیب تو اسلام نے سکھائی ہے. لیکن حاجی کا تھری پی سوٹ ٹائی اور شیروانیاں اور کڑھائیوں والے کرتے اس سے اتروائے جا رہے ہیں. اسے کہا جا رہا ہے ایک ازار اور ایک چادر, اور اس میں بھی کندھا کیا رکھنا ہے, کھلا. سر پہ ٹوپی نہیں پہننی, اس لیے کہ ٹوپی پراپر ڈریس ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو سر کھلا رکھنا ہے, چہرہ بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ, وہاں عبادتیں دیکھو کیا ہو رہی ہیں, جاتے ہی بیت اللہ کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے بھائی. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار. یہ تو عاشقوں کا کام ہے. عاشقوں کے کام لاجک کے ہوتے ہیں, الاجیکل ہوتے ہیں, ان لاجیکل کام کرتا ہے عاشق. عاشق آئے گا جہاں محبوبہ سے سیٹنگ چل رہی ہے نا, اس کے دیوار کے گرد کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے. ابے بھائی تیرے کو ٹائم دے دیا ہے, اس کے ابا آئیں گے تیرے سے فلاں تاریخ پہ بات کریں گے, ہاں نہ اس وقت فیصلہ ہوگا, نہ اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا. پھر تھوڑی دیر میں جائے گا, جیسے امراء القیس جو شاعر تھا نا, مجنون جسے کہا جاتا ہے, لیلا کا دیوانہ, کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قرب و جوار سے گزرتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. لوگ کہتے ہیں ان لاجیکل کام کر رہے, دیواروں کو چومنے والا پاگل ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دیوار نے کیا دیا ہے تجھے؟ کہہ رہے خدا کی قسم مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے, مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے, ان دیواروں کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے, اس لیے مجھے دیواروں سے محبت. مسلمان یہی کام بیت اللہ کے ساتھ کرتا ہے, ان دیواروں کے گرد گھومتا ہے جو گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیواریں, اسی سیمنٹ سے بنی ہیں, اسی مٹی سے بنی ہیں, اور کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. وہ ان کی ریپیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے, اینٹ گرتی ہے تو دوسری اینٹ لگا دیتے ہیں اسی سیمنٹ کی, اسی دیوار کی. لیکن مسلمان جاتا ہے لاکھوں روپے, دس دس پندرہ پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کے جا کے کیا کرتا ہے, ان دیواروں کے چکر لگاتا ہے, ان دیواروں کو ہاتھ لگاتا ہے, ان دیواروں کا بوسا لیتا ہے, ان کا غلاف پکڑ کے روتا ہے, اور جب غیر مسلم ہنستا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے, ان پتھروں میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ان پتھروں سے محبت نہیں ہے, اس گھر کی نسبت جس خدا کی طرف ہے مجھے اس خدا سے محبت ہے. یہ میرا گھر نہیں ہے, اس گھر کی ویلیو میری نظر میں زیرو ہو جائے گی, لیکن خدا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے, میرا. تو اس کے گرد چکر لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے احرام باندھ کے آیا ہوں میں. تو جو اپنے آپ کو غلام سمجھے گا وہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا. وہ پھر صفا مروہ کی صحیح دیکھو, یہ کون سی عبادت ہے, یہاں سے بھاگتے ہوئے وہاں جاؤ, وہاں سے بھاگتے ہوئے ہے بھائی, کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میرے بھائی, نہیں آ رہا ان کے سمجھ میں, کوئی لاجک بنتی ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے, میں بس جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں. پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ جو ستون بنے ہوئے نا, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, وہ نہ بڑا شیطان ہے نہ درمیانہ, نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف ایک نشانی ہے کہ لوکیشن پتا چلے کہ یہاں یہاں آیا تھا شیطان, اور وہی ایک ہی شیطان تین جگہ آیا تھا, نہ بڑا درمیانہ ستونگڑا, وہ نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہ سچی مچی کا شیطان تھا. اب کیا ہے, صرف ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. ان کنکریاں مارنے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جاتے ہو, اور وہ کنکریاں بھی یا تو ہوتا نا اٹھا اٹھا کے مار رہے ہوتے, وہ کنکریاں بھی ایسے مارے جاتی ہیں ایسے کر کے, یوں کر کے. یہ لاجک ہے یا الاجیکل ہے؟ بظاہر الاجیکل. اللہ نے کہا میرے غلام ہو تو یہ کام کرو, اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں, پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے. اور کمال در کمال یہ کہ جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو گئے, لاکھوں روپے خرچ کیے, عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا, سب فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹوکول کیا ملتا ہے, ٹنڈ کرا لو اپنی. واہ بھائی اے اللہ, ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہاں کوئی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو, جو میرے گر گئے ہیں بال وہ بھی واپس اگائیں. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے آپ کے گھر میں کوئی اتنی دور سے مہمان آیا, آپ کے رشتے دار ہیں امریکہ سے آپ کی دعوت پہ, اور آپ نے ان سے بڑی محنت بھی لی, اب آپ نے کہا چلو یار میں نے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں کیا, انہی سے الٹا کام لیا ہے میں نے, تو اب جاتے ہوئے ان کو ذرا ہدیے تحفے زیادہ دے دوں گا میں. تو اللہ ہدیے اور تحفے کیا دے رہا ہے, واپسی پہ کیا کرنا ہے, ٹھنڈ کرا کے جانا ہے. پرسنالٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہو. جو اونچے کالر والے لوگ ہیں نا ان کو حج سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو دیوانے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کس نے بنایا، اللہ نے، ہم غلام کس کے ہیں، اللہ کے، ان کے لیے حج سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں لاجک کے کام تو بہت کر لیے ہم نے، اب خدا کو خوش کرنے کے لیے دیوانگی کا اظہار کریں گے، ہم دیوانہ پن دکھائیں گے. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی، جانور لاؤ اور کاٹ کے ذبح کرو. غیر مسلم تڑپتا ہے، یار اتنا مہنگا جانور. میں اس دن منڈی گیا نا، 20-25 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے. مالداروں کے لیے 20-25 لاکھ ایسے ہیں جیسے دو پان گٹکے کے پیسے ہوتے ہیں غریب کے لیے. وہ لوگ بتا رہے تھے، مالدار لوگ آتے ہیں، ہاں بھائی کتنے گئے جی؟ یہ سر 50 لاکھ، جو منہ سے نکل گئے یہ لے 50 لاکھ. لا کے کرنا کیا انہوں نے؟ کاٹ دینا. اب یہ مہنگا جانور خریدنا چاہیے نہیں چاہیے، ایک الگ ٹاپک ہے، میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ کاٹ دیا اس. تو غیر مسلم چیخ اٹھتا ہے، یار اتنے کروڑوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. وہ بھائی تیرے تو نہیں ہو رہے نا، کس کے ضائع ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہو رہے ہیں نا، ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں پتا ہے ضائع نہیں ہو رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے قربانی کی؟ ہمارے نبی نے بتا دیا کیا لاجک ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے کس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا؟ بیٹے کو. اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ تو کہا جب اس کی لاجک نہیں بنتی، ابراہیم نے تو اللہ سے نہیں کہا، اللہ بیٹے نے کیا کیا جو میں اس کو کاٹ دوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو 20 سوالات پوچھے جا سکتے تھے. اللہ کے علاوہ میرے ابا بھی مجھے کہتے ہیں نا، بیٹا گائے لا کے کاٹو. میں ابا سے پوچھتا، ابا کیوں کاٹوں؟ بڑا گوشت سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ کو فلاں نے منع کیا ہے، کیوں بھائی؟ بکرا کاٹ لیتے ہیں، میں سبزی کھا لیتے ہیں. کوئی بھی جب آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ کو کیوں کی اجازت ہے، لیکن جب اللہ نے آرڈر دیا تو مسلمان کی ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں ہے. عقل مند لوگ اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں. اور نبی نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں، ایام نہر میں، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، دل کی خوشی کے. اور آخری بات بالکل لاسٹ، کہ قربانی کا گوشت بھی کھایا کرو، تکبر نہ کرو اس میں. آج مالدار لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، پورا صدقہ کر دیتے ہیں. یہ تکبر ہے، کبر ہے. بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام کیوں ہے؟ تاکہ آپ گوشت سے اجتناب نہ کریں. جب یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو آپ کو اگر کوئی دعوت پہ بلائے، دال چاول بھی رکھے، آپ یہ کہہ کے اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امیر لوگ ہیں، ہم ہمیشہ پیزے کھانے والے لوگ ہیں، آج ہم دال چاول نہیں کھائیں گے. اس میں آپ دعوت دینے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ اس کی خوشی کے لیے دو نوالے کھائیں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، بقرعید والے دن گھر میں چکن بن رہا ہوتا ہے. 2-4 سال پہلے مجھے کسی نے بلایا، کہیں نکاح پڑھانا تھا بقرعید کے دن، میں گیا ہوں، نکاح پڑھایا تو وہ مرغی کی بریانی لا کے انہوں نے رہا. میں نے کہا یار مسلمان یہاں تک گر جائے گا بقرعید کی شام کو؟ چلو دن میں ہوتا ہم کہتے یہ انتظام نہیں ہے، سلمان یہاں تک خراب ہو جائے گا کہ بقرعید والے دن آپ کدو پکا کے کھا رہے ہو، مرغی کھا رہے ہو، یہ تو اللہ کی ضیافت سے کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اعراض ہے. تو ایام اقل و شرب، حدیث میں آتا ہے یہ کھانے کے ایام ہیں. تو کھانے سے کیا مراد ہے؟ ٹماٹر کھانے کے ایام ہیں، یہ توریاں کھانے کے ایام ہیں، یہ گوشت کے ایام ہیں. تو یہ بھی بہت ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بھئی سارا گوشت صدقہ کر دو، ہمیں کچھ نہیں کھانا، ہم وہی. یہ تکبر ہے. جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا، قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غربا اور مساکین کو بھی کھلاؤ. نیکی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. دلہن کے وکیل جلدی سے آ جائیں، بہت گرمی ہو رہی ہے یار. دلہن کے وکیل محمد علی صاحب آپ ہیں. جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اسما بنت محمد مکی کا نکاح 5,000 مہر میں، 5,000 تو مہر 52.5 وہ 10 درہم کے برابر ہی نہیں ہے بھائی، کم سے کم 10 درہم مہر ہونا چاہیے. اب 10 درہم کی قیمت پتہ نہیں 5,000 ہے، 10 کر لیں اس کو، میرا خیال ہے 5,000 سے زیادہ ہے شاید. تو اس کو جو ہے نا احتیاطاً 10 درہم کر دیں، سوری 10,000 کر دیں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. کیونکہ میرے علم میں ابھی ہے نہیں، کم سے کم مہر کی ایک مقدار ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوتا. تو 10,000 مہر میں آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اسماء بنت محمد مکی کا نکاح محمد بابر ہی ہے نا بد علی نماز سے کروں، اجازت ہے جی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. جناب محمد بابر ولد علی نواز، میں نے 10,000 مہر میں آپ کا نکاح اسماء بنت محمد مکی سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ دعا کریں اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادم حیات کامیاب اس دیواجی زندگی نصیب فرما، آپس کے اختلاف انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بہت مبارک کرے، ماشاءاللہ. دیکھ لو بھائی، ابھی دو دانت کا ہے، شادی ہو گئی اس کی، یہاں 32-32 دانت کے بیٹھے ہوئے ہیں، 18 میں دو دانت کا ہوتا ہے. شیخ محمود آفندی صاحب، جو کہ ترکی کے بہت بڑے عالم تھے، رحمت فرما گئے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. افغانستان میں شدید زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں 1100 افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے. بھائی، دل سے دعا ہے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے. اس وقت افغانستان کی مدد کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے، اور پڑوس ہونے کے لحاظ سے اور بڑی ذمہ داری ہماری. تو جو بھی ریلائبل ٹرسٹ ہوں، جو قابل اعتماد ہوں، کیونکہ آج کل بہت دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں، کروڑوں لاکھوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتے ہیں. تو کسی معتبر ادارے سے رابطہ کر کے افغانستان جتنی ہو سکے ان کے ساتھ مدد کریں. اچھا بھائی، یہ سوال جلدی. مفتی صاحب، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی، کوئی اچھے کام کے طریقے پوچھا کرو یار، شادی کرنے کا صحیح طریقہ پوچھو تو اچھی بات ہے. خیر، طلاق کا صحیح طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ غلط طریقے سے تو اور زیادہ برا ہے نا. جب یقین ہو جائے میاں بیوی میں نہیں بن رہی، مرد طلاق دینا چاہے، تو ایسے پاکی کے ایام میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو. جو عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے نا، تو ہم بستری کیے بغیر ایک طلاق دے دی جائے، سمجھتے ہو؟ اور پھر بیوی گھر پہ ہی رہے گی، اس کے پھر قریب نہ جائیں، زبان سے بھی رجوع نہ کریں، اور کوئی فزیکل ریلیشن بھی نہ قائم کریں اس سے. تو ایک مینسز آئے گے، دوسرے مینسز آئے گا، تیسرا مینسز آ کے جب گزر جائے گا تو نکاح ختم، سمجھتے ہیں؟ تو اس کے بعد آپ کا نکاح ختم، وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر. پھر اگر دوبارہ وہ آپ اس سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ راضی ہے. وہ کہیں اور شادی کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتی ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے جو پوری دنیا میں اس پر شاید کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا. اور یہ جو سب سے غلط طریقہ یہی ہے کہ تین طلاقیں نکال دینا دھاڑ 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 کر کے. مفتی صاحب، قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں میت پر، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈوں سے بچا کرتے تھے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کس طرح لیں گے؟ مختصر یہ تو پورا ٹاپک ہے بھائی، اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، ہر آدمی اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا، حدیث میں آتا ہے کیونکہ تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، ہر شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تنہا، ایک طرف جہنم ہوگی ایک طرف جنت ہوگی اور اس کے اعمال ہوں گے، تو حدیثوں میں بہت تفصیل آئی ہے اس کی۔ مفتی صاحب بیٹے کا نام توحید رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، شرک نہ رکھیں اس کا نام۔ مفتی صاحب میرا نام شان ہے اور میں آپ کے 6 سال سے بیانات سن رہا ہوں، آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، میں آپ سے نکاح بھی پڑھوانا چاہتا ہوں اور عقیدت میں آپ کو کچھ گفٹ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ کو کیا پسند ہے؟ گفٹ میں مجھے کیا پسند ہے؟ خوشبو اور مٹھائی کے علاوہ سب کچھ پسند ہے، خوشبو مٹھائی کپڑے، کیونکہ خوشبو بھی انسان اپنی مرضی سے لیتا ہے، مٹھائی ہم کھاتے نہیں ہیں، مٹھائی کھاتے تو آج ہم لڈو بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ آپ کے سامنے، ہماری یہ توند ہوتی، تشریفیں دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہیں، سنبھالنا مشکل ہوتا ان کو، مختلف جگہوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہم، اس لیے ہم مٹھائی کھاتے ہی نہیں ہیں، کھانا کھاتے ہیں ٹائم پہ، تو مٹھائی لوگ لے آتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں چلو گھر والوں کو کھلا دو، بچوں کو بھی جب اتنے مٹھے لڈو مڈو کھلاؤ گے بچے بھی بیمار ہوں گے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ چاکلیٹیں مٹھائیاں یہ لوگ گفٹ میں لا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اب میں نے یہ کیا، میں گھر بھی نہیں لے کے جاتا، بچوں کو چاکلیٹوں کی عادت ان کے لیے بھی خراب ہے، تو وہ فوراً میں کسی اور کو گفٹ کر دیتا ہوں، تو مٹھائی گفٹ نہ کریں، چاکلیٹیں بیکری کے آئٹم کیک میک بالکل نہیں کھاتا میں، کچھ دن پہلے میں کہیں گیا انہوں نے مجھے کیک کاٹ کے ایک چمچ کھلایا ہے، میں نے ان کی خوشی میں کھا لیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بم کھا رہا ہوں، بارود کھا رہا ہوں، کہ میں یہ چیزیں کھاتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں لوگ ہضم کیسے کرتے ہیں ان کو، منہ میں چپڑ چپڑ کر کے، وہ دانت کبھی بیڑا غرق ہوتا ہی نہیں ہوتا ان سے، تو آپ صحیح والی صحیح، ہم ایک غلط چیز کھاتے ہیں جس کا نام ہے پراٹھا، اس کے علاوہ کوئی بدتریزی نہیں کرتا، وہ بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی بدنام ہوئی ہوئی ہے، صبح کے وقت چلتا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی آڑی ترسی چیز نہیں کھاتے، تمیز سے جو کھانے کی چیزیں وہ کھاتے ہیں ہم، تو مٹھائی ہدیہ نہ دیا کریں، اور یہ عام علماء کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، باقی سب مولوی ان چیزوں سے بیزار ہیں، جو کوئی بھی ہدیہ کسی کو گفٹ دیتا ہے نا تو وہ یہ خوشبو لا رہا ہوتا ہے، حضرت مولانا تاریخ مل صاحب نے تو بتایا میرے پاس خوشبو کے بوروں کے بورے جمع ہو گئے ہیں، تو بعض لوگوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا، جب دیکھا نا خوشبو جو بھی آ رہا ہے خوشبو لا رہا ہے، اتنی خوشبو ہے، انہوں نے کہا سب بزنس کر لو ہمارے ساتھ، بزنس کر لو کہ ہم آپ سے سستے پہ اٹھا کے آگے مہنگے، میں نے کہا یار یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، ایک آدمی مجھے گفٹ دے رہا ہے میں اس پہ بزنس شروع کروں، لیکن اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں کہ بزنس ہو سکتا ہے اس پہ، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا، اور پکڑا گیا، او ایل ایکس پہ ڈالا ہوا ہے وہی والی خوشبو جو کسی نے مجھے دی تھی، بولا بھائی یار مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، تو بے عزتی الگ ہوگی، تو خوشبو علماء کو، مٹھائیاں، جوڑے، کپڑے بھی انسان اپنی مرضی کے پہنتا ہے، اپنی مرضی کی کمپنی ہوتی ہے، میں صرف گل احمد کے کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہ گل احمد پھر کیا پہنے گا، مجھے یہ ڈر ہے اگر میں گل احمد کے کپڑے پہن لوں گا تو گل احمد بیچارہ بغیر کپڑوں کے گھومے گا، ٹھیک ہے نا، گل احمد کیا پہنے گا، تو یہ سب چیزیں انسان اپنی چوائس سے لیتا ہے، کپڑے بھی، ٹیلر بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے، پھر وہ ہر چیز، اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ آپ کی مرضی پہ ہم کھائیں، تو ان کے علاوہ کچھ بھی گفٹ دینا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی محبت ہے۔ اچھا بھائی باقی جب نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ ولید کا نمبر شیئر کیا ہوا ہے، اس کو بتا دیجیے گا، انشاءاللہ پڑھا دیں گے آپ کا نکاح۔ آپ شب جمعہ میں کیوں نہیں آتے اور کیا آپ نے تبلیغ میں وقت لگایا؟ لگایا ہے بھائی تبلیغ میں، ٹوٹا پھوٹا اسی کی تو برکات ہیں جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام اللہ لے رہا ہے، باقی ساری دنیا سارے کام تو نہیں کر سکتی نا۔ آپ شب جمعہ میں کیوں نہیں آتے تو شب جمعہ والوں سے پوچھیں آپ بخاری کیوں نہیں پڑھاتے مدرسے میں، آپ فتوے کا کام کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہیں گے بھائی وہ کام کوئی دوسرا کر رہا ہے، یہ والا ہم کر رہے ہیں، باقی جانا چاہیے شب جمعہ میں، اس کے ہم معترف ہیں، اللہ توفیق دے ہمیں۔ میرا سوال بنتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں جاتا ہوں آپ کو نظر نہ آتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ میں حلیہ تبدیل کر کے جاتا ہوں، ہمارے لیے تو اب کہیں اس حلیے میں آنا جانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہو گیا چلنا پھرنا، ہو سکتا ہے برقعے میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اچھا بھائی میرا سوال، جب رب کریم نے سب انسانوں کو پیدا کیا تو پھر سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی گھر کافر میں تو اتنا تو اللہ نے کیوں کافر پیدا کیا، اگر کوئی مسلمان ہیں تو اللہ نے کیوں مسلمان پیدا کیا جبکہ سب انسان اس کے بندے ہیں، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کیا شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر، کیونکہ شیطان تو فرشتوں کا سردار تھا، یہ بات واضح طور پر سمجھائیں، کیونکہ جو لوگ بہت اشتعال کرتے ہیں تو اچھی طرح کھوپڑی شریف میں آ جائے، اشکال کرتے ہیں، اشکال لکھا ہوا ہے، اشکال اردو کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھو بھائی ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے نا، بالغ ہونے کے بعد اس کو سوچنے کا اللہ موقع دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ امتحان سب کے لیے. تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو وہ جنت میں جائے گا، جو اس امتحان میں ناکام ہو وہ جہنم میں جائے گا. تو کافر اس لیے جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس کے ماں باپ کافر تھے، بلکہ کافر اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کی عقل نے کہا کہ میرے ماں باپ غلط دین پر ہیں، پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کو فالو کیوں کیا. آپ کہہ سکتے ہیں وہ مجبور تھا، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی، ہندوؤں نے ٹانگیں توڑ کے اس کو قتل ہی کر دیا، یہ رپورٹ آئی ہے میرے پاس. پھر اسی خاندان کی دوسری لڑکی چھپ کے مسلمان ہوئی، اسلام کیسے پھیلتا ہے آپ، اور وہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے اور رو رہی تھی بیچاری. میں نے کہا یار دیکھو اللہ یہ بھی تو ہے نا، یہ اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھ رہی. تو میں نے اس سے پوچھا بہن آپ کو کیسے خیال آیا، اس نے کہا کہ بھائی اس کے جو ریلیٹو تھے انہوں نے بتایا کہ شروع سے کہہ رہی دماغ میں یہ بات ہماری اٹکتی تھی کہ یہ پتھر جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ کیسے ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کو ایمان، عورت ہو کے ایمان کی توفیق دی، لیکن اس نے بھی ایمان چھپایا ہوا ہے. میں نے بھی اس کو کہا کہ بتاؤ نہیں ورنہ ظاہر ہے قتل کر دیں گے، تو مار دیتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں بہت کچھ کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، بہت سے ہندو لبرل بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کافر کو یہ بھی آزادی دی ہے کہ بھائی تو مسلمان ہوتا ہے، اگر تجھے خطرہ ہے کہ ماریں گے پیٹیں گے تو اپنے ایمان کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو چھپ کے، اللہ جانے آپ جانو، اس پہ بھی اللہ بخش دے گا. کتنی آسانی دے دی نا، کہ موت کا خطرہ ہو یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو تو اللہ کے سامنے اناؤنس کر دے اور اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپا لے. مکہ میں بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ قتل ہونے کا خطرہ تھا. تو یہ بھی اللہ نے آسانی دی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی حجت اس پہ تمام ہو چکی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو کافر گھر میں پیدا ہوئے ہمارا کیا قصور ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ چرسیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو کیا چرس آپ کے لیے اجازت ہو جاتی، آپ چوروں کے ہاں پیدا ہوتے تو کیا گورنمنٹ آپ کو معاف کر دیتی کہ آپ نے چوری کی ہے آپ کو سزا ملے گی آپ کے، چونکہ میرے ابا بھی چور تھے، نانا بھی چور تھے، دادا بھی چور تھے، تو میرا تو خاندان چوری کر رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے، گورنمنٹ چھوڑ دے گی آپ کو؟ آپ کے ابا نے بھی مرڈر کیا، قتل کیا، اما نے بھی کیا، دادا نے بھی کیا، نانا نے بھی کیا، آپ نے بھی 10-20 بندے مار دیے، اب پھانسی کے پندے پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو میرے تو ابا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے، ہمارا تو بزنس ہی یہی تھا، بندہ مارو پیسے لو، ہماری تو دال روٹی اسی سے وابستہ تھی، تو کیا حکومت چھوڑ دے گی؟ حکومت کہے گی کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے؟ تو اسی طرح بھائی جب حکومت نہیں چھوڑتی اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں اللہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ ایمان کو چھپا سکتے ہو جب تک مجبوری ہے، جہاں مجبوری ختم پھر چھپانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت برائے کرم سوال جواب کی پرچی ساری پڑھا کریں، کیونکہ پچھلے ہفتے سے پرچی جمع کروا رہا ہوں، میرا سوال آتا ہی نہیں ہے یا میری پرچی آپ تک آتی نہیں ہے، آپ کے جو بندے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، کیا وہ پڑھتے نہیں چاہتے؟ سوال سے زیادہ شکایتیں ہیں، ہم آپ کو رہنما سمجھتے ہیں، آپ سے عقیدت کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا خیال کریں، سوال کہاں ہیں؟ پوری رپورٹ ہے. یہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کیا نہیں، کیونکہ حدیث میں آتے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث ایسے نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صحیح مسلم کی پوری حدیث یوں ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدہ، جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، پوری حدیث یوں ہے صحیح ہے مسلم میں. تو پھر آپ قرات کو بھی واجب قرار دیں نا، تلاوت جو فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، آپ اس کو کیوں واجب نہیں قرار دیتے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کا موقف ہے کہ امام جب قراءت کرے گا تو اس کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. تو قراءت فاتحہ کو بھی کہتے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ کو بھی کہتے ہیں. اگر بیوی شوہر کے سارے کام کرتی ہو اور کبھی وہ بچوں یا دوسرے کام میں مصروف ہو جائے اور شوہر کوئی کام لیٹ یا دیر ہو جائے شوہر اس پر اس کو جہنمی کہہ دے تو کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ آج کل شوہر بھی آڑے ترشے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، شوہر بھی مارکیٹ میں کیا آ رہے ہیں آڑے ترشے. میرا تو تجزیہ ہے نا تجربے کے بعد، میاں بیوی کے مسائل میں عورت میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی اس نے، اور مرد میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ بدتمیزی، عزت نہیں دینی اس کو، وہ بات تمیز سے نہیں کرتا، ہائپر ہو جاتا ہے بات بات پہ، چنگیز خان کی اولاد نہیں ہوتی جیسے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے کنٹرول میں، یہ میرے قبضے میں. اور انسان کی نیچر ہے جس پہ آپ کی حکومت ہوتی ہے نا، آپ اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو تمیز سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کہیں یار یہ تو میرے ماتحت ہے، یہ کیا کرے گی؟ خاص طور پہ ان گھروں میں جن میں ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس رخصتی ہوئی اب جاؤ وہیں جا کے رہو، تو وہاں مرد پھر چنگیز خان بن جاتا ہے، وہ عزت نہیں دیتا، سمجھتے ہو؟ تو خواتین میں فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میرا اور میرے میاں کا درجہ ایک جیسا ہے، میں اپنے شوہر کے ماتحت نہیں ہوں، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گی. اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے اپنے شوہر کا ماتحت بنایا ہے، گھر میں حکومت کس کی ہے؟ میرے شوہر کی ہے، ہسبینڈ کی ہے، اس میں عورت کی توہین نہیں ہے. دیکھو ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے ہم حاکم کے تابع ہیں نا، تو کیا یہ ہماری ذلت ہے؟ بھائی ذلت تھوڑی ہے. آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں باس جو ہے نا آپ کا اونر، اس کی حکومت ہے، تو کیا یہ ذلت ہے؟ نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو اور باقی اس کے ماتحت ہوں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں کوئی سربراہ ہوگا اور باقی اس کے ماتحت. تو گھر کا سربراہ آدمی ہے، عورت کیا ہے؟ اس کے ماتحت. بچے بھی کیا ہیں؟ ماتحت. بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ ماتحت. ایک سربراہ ہے جس کو آپ کہا جاتا ہے، آپ لوگ. وہ اگر یہ سربراہ کا نظام ختم کر دو گے تو وہی ہمارے گھروں کا حساب ہوگا جو انگریزوں کے گھروں کا ہوا ہے. گھر کم ہوٹل زیادہ ہیں، وہ نہیں آ رہی بات. وہ گھر نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دو، ایک ہسبینڈ اور ایک وائف، جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائف ہے، باقی وہ ان کا وائف اور ہسبینڈ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. عورت اپنی چائے خود بنا کے پی رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہی ہے. اب تو ڈراموں میں یہ چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں، کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری پینٹ استری کر دو تو اس نے کہا تم بھی میری شلوار استری کر دو. یہ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں نا، کہ تاکہ عورت کو بتایا کہ بھائی تم کیوں اس کے کپڑے استری کر رہی ہو. تو میں کہتا ہوں ڈراموں والوں کو پورا ڈرامہ بنانا چاہیے. شوہر جب نان نفقہ لے کر آئے نا گھر میں، اور بیوی کہے کہ 6 انڈے لیتے آؤ جب گھر سے باہر گئے، تو مرد کہے گا 3 انڈے تم اپنے خود لے کر آؤ اور 3 میں لے کر آؤں. وہ جب کہے کہ مجھے راشن ڈال دو، تو مرد کہے آدھا راشن تم ڈالو، آدھا راشن بولو میں ڈالوں گا. اور پھر مزید آگے، جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو 3 بچے عورت پیدا کرے گی، 3 کون پیدا کرے گا؟ آدمی پیدا کرے گا. ہر چیز میں ایکویلٹی. میرے بھائی جب نیچر نے دونوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، فطرت نے فرق رکھا ہے، تو تم کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، عورت کو یہ بات ماننی چاہیے، ہمیشہ سربراہ طاقتور ہوتا ہے، کمزور کو سربراہ بولو نا نہیں بنایا جاتا. محلے کا دادا اتنا باریک سا کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ محلے کا دادا ہے، لوگ کہتے ہیں نا محلے کا، تو اس کے پاس پاور ہوگی نا، تبھی تو وہ دادا بنتا ہے محلے کا. پتا چلا وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وہ دادا تھوڑی ہے. تو ڈراموں فلموں میں ایسے دادے ہوتے ہیں، سچی مچی میں ایسے دادے نہیں ہوتے. تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے مرد کو پاورفل بنایا ہے، سربراہ بننے کا حق کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز میں فرق ہے، مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے، عورت کی آواز کمزور ہوتی ہے، باریک آواز ہوتی ہے. مرد کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے، عورت کے تھپڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. مرد زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے، عورت میں نہیں ہے. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں عورت اور مرد سیم ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے جو لبرل کنٹریز ہیں، سیکولر کنٹریز ہیں، ان کی آرمی میں مرد زیادہ کیوں ہوتے ہیں، لیڈیز زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ چیف آف آرمی اسٹاف دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لیڈیز ہیں؟ کوئی لیڈی ہے؟ کیا ہو گیا؟ جاپان میں چیف آف آرمی لیڈی ہے کہ آدمی ہے؟ مرد ہے. مرد اور عورت کی مساوات ہے، تو آرمی کا چیف عورت کو کیوں نہیں بنا دیتے بھائی تم؟ امریکہ میں چیف آف آرمی کون ہے؟ اب تک میرے علم میں، اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون چیف آف آرمی نہیں بنی ہے.
نیوی کی چیف بھی مرد اور فضائیہ کا بھی ایئر فورس کا بھی مرد. پھر فوج میں 99% مرد ہیں, 1% خواتین ہوتی ہیں. تو آپ جب خود قائل نہیں ہو تو ہمیں الو کیوں بنا رہے ہو یار؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسمبلیوں میں ان کے لیڈیز اور مردوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی مساوات کی بات کرتے ہو تو اسمبلی میں آدھی لیڈیز ہوں آدھے کون ہوں؟ مردوں. دو چار جو ہے نا وہ جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہم ویمن رائٹس کے بہت قائل ہیں, ہمارے ہاں لیڈیز کے بھی حقوق ہیں, لہذا دو عورتوں کو اسمبلی میں لا کے امریکہ نے بٹھا دیا, جاپان نے بٹھا دیا, چائنا نے بٹھا دیا کہ ہم لیڈیز کے حقوق کے قائل ہیں. دو کیوں, آدھی بٹھاؤ نا یار. کیا کریں آپ لوگ کو جیپنیز میں سمجھاؤں میں؟ برابر حقوق کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ میں ان کو برابر. تو ہر فیلڈ کا مطلب وہ فیلڈ جن کا سربراہی سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہو یونیورسٹیوں میں ان کے لڑکیاں زیادہ ہیں, ڈاکٹر لڑکیاں زیادہ. ڈاکٹر کوئی سربراہ تھوڑی ہوتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں بھی ہیڈ ہوگا نا کوئی سربراہ ہوگا, وہاں یورپین اقوام میں بھی امریکہ میں بھی جتنے سیکولر کنٹریز ہیں وہ سارے پیک کے عہدے ان کے کس کے پاس ہوں گے؟ مردوں کے پاس. اس میں وہ لیڈیز کو لفٹ, ہاں دو تین لیڈیز رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں. اسلام دین فطرت ہے, وہ کہتا ہے مرد میں طاقت زیادہ ہے, وہ لڑ زیادہ سکتا ہے. بارڈر پہ لڑائیاں مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری صلاحیتیں مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں تو گھر کا سربراہ بھی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ سربراہ ہے گھر میں, لاسٹ فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا. وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا باغی نہ بنائے, بنا رہی ہیں آج, سمجھا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے, تمہارے ابا تو بیوقوف ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو تو میں سمجھاتی ہوں, ایسا نہ ہو تمہاری فلاں جگہ شادی کر کے تمہیں برباد کر دیں, ایسا نہ ہو یوں کرتے, ہر چیز میں باغی بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو عورت میں فالٹ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد میں فالٹ کیا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آقا ہیں, ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام, سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں آپ نکلے, ایک کو امیر بنا دیا, باقی کیا ہیں؟ ماتحت ہیں یا غلام ہیں یا ماتحت ہیں؟ ماتحت ہیں, غلام تھوڑی ہیں. جب اختلاف ہوگا تو کس کی چلے گی؟ امیر کی. اختلاف ہو رہا ہے آج کریلے پکاؤ, وہ کہہ رہے آج بھنڈی پکاؤ, وہ کہہ رہے آج یہ پکاؤ, وہ کہہ رہے آج یہ پکاؤ. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں سالن میں مرچیں کم ڈالو, پنجاب والے کہہ رہے ہیں دبا کے مرچیں ڈالو. پنجاب والے مرچیں بہت کھاتے ہیں, کے پی کے لوگ نہیں کھاتے. میں ایک دفعہ تبلیغ میں گیا, پڈا چل رہا تھا, میں تبلیغ میں گیا, پنجاب کے لوگ بھی تھے, کے پی کے کوئٹہ کے لوگ بھی تھے. سالن میں جھگڑا چل رہا تھا, وہ کہہ رہے یار تو اتنی مرچیں ڈال دیتا ہے, وہ کہہ رہے مرچیں نہیں ڈالو, وہ کہہ رہے مرچیں. اتنا آپس میں نا لگ رہا تھا جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں. پھر فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ جس کو مرچیں کھانی ہے نا الگ سے کھائے, وہ ہری مرچیں لا کے دے دو. تو پھڈے ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ امیر کی بات آخری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب امیر کا مطلب تبلیغ میں یہ آپ کو امیر بنا دیا کہ یار جماعت کو لے کے چلنا ہے, آپ سربراہ ہو. اختلاف ہوگا تو آپ کی بات حرف آخر, اس کی عزت بھی ہوگی ظاہر ہے امیر کی, امیر صاحب ہیں رسپیکٹ دیں گے. امیر صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, امیر صاحب نے کہا تم سب میرے غلام ہو, تم سب کیا ہو؟ میرے غلام. پاؤں یوں رکھ کے بیٹھ گئے, میرے پاؤں کی مالش کر بے امیر صاحب نا, اور ایسا کر تو میرے سر کی مالش کر, تو ایسا کر تو سو کیوں رہا بھی, ٹھڈا مارا اٹھ, شرم نہیں آتی تجھے سوتے ہوئے؟ امیر ایسے کرتا ہے تبلیغ میں؟ تو مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو ٹھڈے مارنا شروع کر دے. پڑی ہوئی ابھی تک, اٹھ ناشتہ بنا, ایسے ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں بدتمیز آدمی, تانے دے رہے ہوتے ہیں, چائے صحیح نہیں بنائی, تجھے تیری ماں نے چائے بنانا نہیں سکھائی. یہ جو اسٹائل ہے نا یہ ماتحتوں والا نہیں ہے, یہ کون سا ہے؟ غلاموں والا اسٹائل ہے, سمجھتے ہو؟ اس طرح چپڑاسی سے اپنے ملازم سے بھی, عزت دار تو ملازم سے بھی ایسے بات نہیں کرتا. تو یہ مرد میں بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ سربراہ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. ہمارے نبی گھر کے سربراہ تھے, لیکن حضرت عائشہ سے تو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ انداز بس آپ پڑھ لو سیرت میں, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. میں تو ایک حدیث جب میں نے سنی میں نے کہا یار یہ تو انف حد ہو گئی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی کو جب گلاس پکڑاتی تو آپ تلاش کرتے کہ میرے ہونٹ کہاں تھے, وہیں سے منہ لگا کے پانی پیئیں. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلاموں کو، اپنے ملازمین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. آپ کا کوئی ملازم ہے بالکل لی. تو مرد کا فالٹ یہ ہے کہ وہ زوجہ سے عزت سے بات، وہ طنز کرتا ہے، تانے کرتا ہے، بتا رہا تھا میں نے رکھ کے چماڑ لگایا، میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ماٹے میں، جو خاص طور پہ جو میرے بیان نہیں سن رہی وہ والی عورتیں، بعض ہوتی ہیں کہ ان کو عزت سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی، ان سے آپ ریسپیکٹ سے بات کو سمجھ رہی تھی، بے وقوف آدمی مجھے مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہوتی ہیں. جیسے ایک میں چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی روزانہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ اس کے لیے پیزے لے کر آ رہا ہے، برگر لے کر آ رہا ہے، اس کو باہر گھمانے لے گیا، پھر بھی جناب اس کا موڈ ہی آف ہے، ہر وقت موڈ اس کا آف. یہ تنگ آ گیا کہ یار میں اتنی عزت دے رہا ہوں، اس کے چہرے پہ کبھی میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، ہر وقت الٹی باتیں. نفسیاتی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی تم شاید یہ نہیں کر رہے ہو، یوں نہیں کر رہے ہو، تو یہ اس طرح سے بات کرو، اس کو ایسا کرو مری اور ہنزا منزا لے جاؤ گھمانے کے لیے. ایکچولی وہ جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں نا نفسیاتی، ایکچولی کر کے، بہت سے ڈاکٹروں سے اپنی بیوی نہیں سنبھل رہی ہوتی، تو ایکچولی وہ اصل میں موٹیویشن ہونی چاہیے، پھر اس کو ورک شاپ میں لے آؤ، کسی دن چائے پلا کے دیکھو. آج چائے میں پتی، میں اپنی طرف سے مثالیں دے رہا ہوں، ہر طرح سے ہر حربہ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیا، بیگم کنٹرول میں نہیں، اس کا ہر وقت منہ ہی بگڑا ہوا ہوتا. ایک دن اس کو غصہ آیا، اس نے پکڑ کے کوٹ دیا، تنگ آ کے نا، جب کوٹا ہے تو تھوڑی دیر تو ہاں ہوا، رونا دھونا ہوا، اس کے بعد بیگم نہا دھو کے آئی، بڑے بنٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے، بہت اچھے موڈ اس کے نا. یہ حیران یار، اب تو میرا خیال تھا شاید طلاق تک نوبت آئے گی، لیکن یہاں تو اس نے پھر پوچھا کہ بھئی آج تمہارا موڈ اتنا اچھا کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے خاندان میں عورتیں باپ دادا سے پٹتی بھی آ رہی ہیں. اللہ میں بہت عرصے سے پٹی نہیں تھی، تو اب پٹی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنائیت سے آپ کے اندر محسوس ہوئی ہے، مجھے لگا آپ بھی مرد ہو. یہ میں مذاق کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، ایسا نہ ہو عورتوں کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دو جا کے، یہ سیریس نہ لیں. کچھ میمرز کیا کرتے ہیں، چٹکلا نکال کے چلا دیتے ہیں، اس کا بہت غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لاکھوں میں دو چار ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں سے آئی ہوتی ہیں کہ ان سے عزت سے بات کرو تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن نارملی انسان کی یہ نیچر ہے کہ آپ ریسپیکٹ دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو مرد کو چاہیے کہ گھر والوں کو ماتحت ضرور بنائے، غلام نہ بنائے، اور عورت کو چاہیے اس مخنچو کو گھر کا سربراہ سمجھے اور اس کو عزت دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے حضرت نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا، ان کی بیٹیوں کے لیے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا، اس ماں سے بات کی تو ماں نے کیا جواب دیا، بھئی یہ بات آپ لڑکیوں کے والد سے کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی عورت ہے کہ فوراً کس کی طرف ریفر کر دیا، بھائی یہ باپ، گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ. بچیوں کے رشتوں میں حرف آخر باپ کی بات چلے گی، اور فوراً عورتیں جوش میں آ جاتی ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حق ہے، ہم نے کب منع کیا، لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے؟ پھر وہ ہے، تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی. تو نتیجہ یہ نکلے گا، مرد کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم میری پینٹ استری نہیں کرو تو ہم تو تمہاری شلوار استری نہیں کریں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا، جاؤ ہم نہیں کھلا رہے، ہم نہیں پلا رہے، پھر طلاقیں ہوں گی، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا. پھر مرد کے تو مزے ہیں، خاندانی نظام جتنا تباہ ہوتا ہے نا مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے، کیونکہ مرد کے لیے زنا کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. عورت کی زندگی برباد، اسے کوئی حقیقی محبت دینے والا مرد نہیں ملتا، والے مرد ملتے ہیں عزت سے بیوی بنا کے گھر لانے والے، انگریزوں میں جیسے دیکھ لو نا، 50 سال میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. امام کے بجن مولانا، اگر بیوی شوہر کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بھائی اگر ماں اگر بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھاتی ہو، اور جب بچی 13 سال یا بچہ 18 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز کے لیے بولنا پڑے، نماز پابندی نہیں، تو ماں کے بولنے کے بولے تو کیا ماں کو اس کا گناہ نہیں؟ پھر ماں کو گناہ نہیں ہوگا، اس نے اپنی پوری کوشش کر لی. دیکھو بچوں کو نمازی بنانا ہے تو تبلیغ میں وقت لگواؤ، بیوی کو نمازی بنانا ہے خواتین کی جماعت میں لے جاؤ اس کو. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں،
عورت معمولات کی پابندی اس وقت تک نہیں ہوتی عام طور پہ جب تک وقت نہیں لگتا. آپ اس کو جماعت میں لے جائیں, دیکھو بیگم میں کتنی زبردست تبدیلیاں آ جائیں گی. تبلیغ میں اخلاق بھی سکھاتے ہیں, آپ کی بیگم کی آواز بھی پست ہو جائے گی بات کرنے کے لیے, تمیز سے بات کرے گی آپ, ہے پھر آپ ٹینشن میں آ جاؤ گے, الٹا ہو جائے گا معاملہ. ایک دن وہ اچھلے گی چیخے گی, آپ نہا دھو کے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو گے, ایسا ہو جائے گا. بعض آدمیوں کے ساتھ بھی ایسا فالٹ ہوتا ہے. میرے سگے بہن بھائی کروڑ پتی ہیں, سب کے پاس 30 سے 40 لاکھ تک کی گاڑیاں ہیں, میں غریب ہوں, 600 روز کماتا ہوں, میرے چھوٹے بچے ہیں, ابھی ایک ہفتے سے بے روزگار ہوں. جب بہن بھائیوں کی طرف جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا, کیا ایسے بہن بھائیوں سے رشتہ رکھنا چاہیے, بڑے نالائق بہن بھائی ہیں. یار بہن بھائیوں کو تو چاہیے کہ اپنے غریب بہن بھائی کو ویسے ہی دے دیا کریں بغیر مانگے, اس میں تو انسان کو بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم. خرچ کرنے کا نشہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ ہے, جب خرچ کرنا آ جائے تو تھوڑے دن کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس خود جا کے دیا کریں. اللہ ایسے نالائق بھائیوں کو ہدایت دے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. مفتی صاحب کچھ گائیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بڑی نظر آتی ہیں لیکن دانت دیکھنے پر پتہ لگتا ہے کہ ایک دانت نکل آیا ہوتا ہے دوسرا نکل رہا ہوتا ہے. بھائی اگر دو سال کی ہو چکی ہے نا تو اس کی قربانی جائز ہے, دانتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے. پچھلی سے پچھلی بقرعید کو پیدا ہو چکی تھی تو اس بقرعید میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں. بس ہاں جائز ہے. جناب 1996 میں ایک مکان خریدا گیا جس میں 3 لاکھ والد صاحب نے لگائے 2,25,000, چھوٹے بیٹے نے لگائے 2,000, بڑے بیٹے نے چھت پر مکان بنایا جس کی لاگت 7,50,000. اب مکان فروخت ہوا 1 کروڑ کا جس میں 4 بھائی 3 بہن حصہ دار ہیں. یہ وراثت کے سوال جو ہے نا یا اشتراک شراکت کے, یہ پورے ریٹرن میں پیپر لکھ کے اپنا نام اور نمبر ڈال کے یہاں جمع کرا دیں, اور ان پرچوں پہ استفتہ ہم وصول نہیں کرتے. تو ایسے کوئی بھی سگریٹ کے ڈبے پہ اٹھا کے لکھ دیں, پراپر پیپر پہ سوال لکھ کے جمع کرا دیں یہاں, سمجھتے ہو؟ تو پراپر اس کا جواب لکھ کے ہم دے دیں گے, اس میں کیلکولیشن کرنی پڑے گی. مفتی صاحب ایک شخص جو ایک تعلیمی ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس برانچ میں ہے وہاں اس سے اس کا ٹرانسفر ہو کر ہیڈ آفس میں ہو جائے. حکومت تبدیل ہونے کے بعد اس کا یہ کام رک گیا ہے, میں اس کا یہ کام اپنے سیاسی تعلقات کی بیس پہ کر سکتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ اس میں دیکھنا پڑے گا انلیگل ہے یا لیگل ہے, اگر انلیگل ہے تو جائز نہیں ہے, لیگل ہے تو جائز ہے. مفتی صاحب میرا نام نور الدین ہے, کیا یہ جائز ہے؟ ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ڈراپ شپنگ میں دیکھو جو ڈراپر ہے نا عام طور پر وہ بغیر قبضے کے آگے چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس میں وہ جو آپشن ہوتا ہے اس میں کہ بائے ناؤ کہ ابھی خریدیں آپ, حالانکہ اس نے خود ابھی خریدا ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس کو ہٹا کے آرڈر ناؤ کر دیں. آرڈر لے رہے ہیں ہم, ابھی آپ کو بیچ نہیں رہے, بلکہ پہلے ہم چیز اپنے قبضے میں لیں گے یا اپنے وکیل کے, یا تو اپنے قبضے میں لیں یا کسی کو نمائندہ بنا کے پھر آپ آگے بیچیں. اور آسان طریقہ یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں, آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کو یہ چیز چاہیے تو ہم دلوا دیں گے آپ کو, سمجھتے ہیں؟ جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے, کمیشن ایجنٹ بن کے ایک کا پلاٹ دوسرے کو دوسرے کا اس کو پہنا رہا ہوتا ہے اور کمیشن لے رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ چیز ہم آپ کو مارکیٹ سے دلوا دیں گے, اصل پروفٹ جس جو بائر ہے اس کو ملے گا, ہمیں اس کا اتنا کمیشن چاہیے, وہ آپ کمیشن ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو ہم یہ ارینج کر کے آپ کو دے دیں گے. یہ بالکل بے غبار صورت ہو جائے گی. دیکھو انگریز تو حلال حرام نہیں مانتا نا, وہ تو کرتے چلے جا رہے ہیں. شریعت میں منع ہے لا تبع ما لیس عندک, صحیح حدیث ہے, جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم آگے فروخت نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو؟ جو آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے آپ کیسے فروخت کر سکتے ہیں آگے. میرا نام آریان ہے, کیا پیری مریدی جائز ہے؟ ہمارا ایک دوست ہے اس کے سخت خلاف ہے. پیری مریدی اگر پیر شریعت کے کا پابند ہے تو پھر جائز کیا, باعث ثواب ہے. انگریز بھی تو بناتے ہیں نا اپنا مینٹور بناتے ہیں, آج کل تو بڑا یہ چل رہا ہے کہ آپ کا مینٹور کون ہے, تو آپ کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی ڈاکٹر ہے, تو ایسے ہی شیخ بھی ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ اس کی صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. بزرگ لیس جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ گمراہی پھیلائی ہے. دین ہمیشہ بزرگوں سے ہی آتا ہے, کتابوں سے صرف ظاہری علم انسان کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہ بہت دفعہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ پیر خود شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اصلاحی تعلق جائز نہیں ہے. مفتی صاحب لازمی, کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سنت پڑھنا غلط ہے, مسلم ممالک میں صرف جمعے کی نماز کے بعد, غیر مسلم ممالک میں جمعے کے بعد ظہر کی سنت. ایسا کچھ نہیں ہے, جمعے کے بعد چار سنتیں چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو. بس اور کچھ پوچھ رہے ہو؟ ہاں پوچھیں.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں مفتی صاحب ہیں, اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو حجام کی دکان پہ جاتے ہو نا بال بنواتے ہو, تو آپ جب مطلب
پیسے دو تو واپس اسے. ہاں نہیں دیکھو, حجام کی جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں اکثر ناجائز کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, داڑیاں مونڈنا ناجائز ہے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جب اس کے پاس گئے تو اس کی ارننگ میں حرام بھی شامل ہوتا ہے. آپ نے اس کو 1000 کا نوٹ دیا, اس نے واپس کیے 500, تو اگر اس کی آمدن میں زیادہ تر حرام شامل ہے تو وہ 500 بھی اس کے حرام ہی ہو گئے نا, تو وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بھی ناجائز ہے. لیکن یہ اس ہیئر ڈریسر کے بارے میں جس کی زیادہ تر کام کیا ہو, داڑھی کاٹنا ہو زیادہ تر کام. اب یہ عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا, زیادہ تر تو میرا خیال ہے یہ حرام نہیں ہوتا, زیادہ تر جائز کام ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو کہیں کوئی ہیئر ڈریسر ایسا ہے جو داڑھی ہی کاٹنے کے لیے زیادہ بیٹھا تو وہاں تو یہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن نارملی میرا خیال ہے آج کل ایسا ہے نہیں. اور آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ یہ پہلے پوچھ رہے تھے ذرا. تیرے بھائی کی شادی ہے اس میں بے پردگی اور گانے شانے, تو آپ کے لیے شرکت جائز نہیں ہے. نہیں, ماں باپ زبردستی کریں آپ بھاگ جائیں وہاں سے, آپ بولے میں اپنی شادی میں جا رہا ہوں. نہیں نہیں, آپ بولے آج میری بھی شادی ہے میں وہاں جا رہا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی جی جی, بہت اہم بات کی ہے بھائی نے. یہ آغا خانی سے مسلمان ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام میں جتنے فرقے ہیں سارے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور یہ ان کی شکایت نہیں ہے, بہت سے لوگوں غیر مسلم پہلے بھی شکایت کر چکے ہیں. ایک غیر مسلم نے تو مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, مختلف فرقے آ گئے. ایک نے کہا ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی, دوسرے نے کہا ہم بات کرتے ہیں, تیسرے نے ہم کہہ رہے ہیں ہم اتنے کنفیوز ہوئے کہ میں تو باقی رہ گیا, باقی سارے واپس کنورٹ ہو کے غیر مسلم بن گئے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں اور کسی فرقے کی سننے کی کوشش نہ کریں. تبلیغی جماعت فرقواریت سے پاک ہو کے خالص اسلام کو فوکس کر رہی ہے. ادھر ادھر آپ گئے نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگ الو بنائیں گے اور اتنا کنفیوز, کیونکہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا ان کے بھی درجنوں فرقے ہیں. آپ کو لگے گا یہ ایک ہیں, لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے پتہ چلے گا یہ ایک الگ جماعت ہے, یہ ایک الگ جماعت ہے, یہ ایک الگ جماعت ہے, اس کے اندر فرقیاں ہیں بہت ساری, فرقے در فرقے ہیں. تو دیکھو اسلام آج کا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے آیا ہے نا, صدیوں سے جو اسلام جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے, آج جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو صدیوں سے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا, فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے, کہیں فقہ شافی کی شکل میں آیا, اور یہ سب ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شافی آپ کو اپنی طرف کھینچے یا حنفی آپ کو شافی سے ہٹائے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چاروں کیا ہیں, یہ درست ہیں. ان چاروں کے علاوہ آپ کسی کے پاس جاؤ گے نا وہ کہے گا میں صحیح ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اس لیے ان چار فقہ میں سے حنفی, مالکی, شافی, حنبلی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں؟ برحق سمجھیں. یہی آسان ہے, ان کے مفتی پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ کو. باقی آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ فرد ہوگا, مسلک نہیں ہوگا, وہ ون مین شو ہوگا جو اپنی طرف بلا رہا ہوگا, لیبل اس نے لگایا ہوگا میں پھر قواریت کی نفی کر رہا ہوں. پہلے جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ تو یہ کنفیوژن میں نہیں جاتے تھے, جہاں حنفیوں کی اکثریت تھی وہاں جو مسلمان ہوئے آٹومیٹکلی کیا بن گئے؟ حنفی. ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو خود بخود شافی بن گیا, اس پہ حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. سعودیہ میں کوئی مسلمان ہوا تو حنبلی بن گیا, اس پہ بھی حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. ابو حنیفہ, مالک, شافی, احمد ابن حنبل, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, شافی فقہ بھی ٹھیک ہے, حنفی بھی ٹھیک ہے, مالکی بھی ٹھیک ہے, اور حنبلی بھی اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. ان کے علاوہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے نا, ایسی نفرتیں پھیلائیں گے نا وہ, ایسی نفرتیں سب علماء کے خلاف, کہ آپ کو لگے گا یہ چار آدمی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو صدیوں سے جو فقہ کو اسلامی حکومت خلافت عثمانیہ چلی, فقہ حنفی تھا اس میں. آج سعودی عرب میں آفیشلی فقہ حنبلی ہے.
تو لا جو محفوظ ہے نا اسلام وہ انہی چاروں فقہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس لا ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کرو گے؟ چار چھ چیزیں تو ملیں گی، رفع الیدین، ٹانگے، طلاق، دو چار مسئلے، اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے، باقی سارا ہماری کتابوں سے ہی لیا جاتا ہے. تو اس میں آسانی ہے. میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتاتا ہوں کہ چاروں فقہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں نا 99% ہیں، اور 1% وہ ہیں جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتے. اب آپ بتاؤ 1% ٹھیک ہے یا 99% ٹھیک ہے؟ اور ان 99 میں بڑے بڑے محدثین، فقہا، جنگی کمانڈر، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، جتنے بڑے بڑے ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں، صلاح الدین ایوبی فقہ مالکیہ کو فالو کیا کرتا تھا. تو آپ کو جتنے کمانڈر ملیں گے سارے کسی نہ کسی فقہ. ابن حجر کو دیکھو، علامہ ابن حجر، آج کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہے گا تو وہ ابن حجر کا محتاج ہوگا جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہے. ابن حجر کو نکال دو گے نا آپ ڈکشنری سے، آپ حدیث میں گونگے بہرے بن جاؤ گے. علامہ ناصر البانی جو سلفی عالم تھے، ان کی 99% تحقیقات ابن حجر پر موقوف ہیں، اور علامہ ابن حجر کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ شافعی تھے، وہ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے. اب اگر آپ کہو گے شافعی فقہ کو میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ابن حجر کیا ہو گئے؟ غلط. علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ، جن کی ریاض الصالحین ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، یہ شرح المہذب جو فقہ شافعی کی سب سے طویل ترین کتاب ہے، اس کے مؤلف ہیں علامہ نووی، یہ بھی شافعی تھے. جتنے بڑے بڑے علامے آپ کو نظر آئیں گے وہ تو سارے یہی تھے. تو یہ سارے غلط، اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے چاہیے ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے. اب فالو کس کو کرے بھائی؟ جو جس ملک میں فقہ رائج ہے اس کو فالو کرے، اس میں آسانی ہے کیونکہ اس میں اس کے مفتیان کرام ملیں گے، مسائل آپ کو بتا دیں گے. اور ان فقہا میں جو اختلاف ہے وہ بھی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں، اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے. وہ بھی دو رکعت فرض کے قائل ہیں، یہ بھی دو رکعت فرض کے قائل ہیں فجر میں، وہ بھی ظہر کی چار رکعت ہیں، ان کی بھی چار، وہ بھی پانچ نماز ہیں، ان کی بھی پانچ، وہ بھی رمضان کے روزے، وہ بھی زکات. تو بیسک چیزیں تو سب کی کامن ہیں، تھوڑے تھوڑے جا کے اختلاف آئیں گے، وہ تو صحابہ میں بھی تھے. سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، بس توبہ کر لیں کافی ہے، ٹھیک ہے نا، توبہ کر لیں کافی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ بات، جب آپ گھوم پھر کے مختلف فرقوں کو ٹیسٹ کرو گے نا تو نتیجے میں ادھر ہی آؤ گے جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں اب یہ فقہ حنفی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اگر میں فقہ حنفی کی دعوت دے رہا ہوتا تو میں فقہ شافعی کو غلط قرار دے رہا ہوتا، میں فقہ حنبلی کو غلط قرار دے رہا ہوتا، میں فقہ مالکی کو غلط قرار دے. میں کہتا ہوں جو 99% امت جس کو فالو کر رہی ہے، اور اب 99 ہو گئے، ورنہ پہلے تو 100% تھے، سوائے اللہ ماشاءاللہ کہیں کوئی ایک آدھ آدمی. تو پوری امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہو سکتی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا اکثریت کو فالو کرو گے، اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے، اہل اسلام کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی، خوب سمجھ لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. اہل اسلام جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے؟ اچھی. تو اتنی بڑی امت حرمین میں بھی، اور انڈونیشیا، ملیشیا، برما، برما میں گیا ہوں 100% لوگ حنفی ہیں برما میں، 100% لوگ، کیونکہ جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا. کیا یہ بعد میں تبلیغ کر کے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ حنفی بنایا گیا ہے؟ بھائی وہ آیا ہی اسلام فقہ حنفی میں، بنگلہ دیش میں حنفی، پورے انڈیا میں حنفی، پاکستان میں حنفی، اور افغانستان میں اسلامی حکومتیں جب بھی آئی ہیں فقہ حنفی کی شکل میں آئی ہیں. ایران میں جو سنی ہیں زیادہ تر حنفی ہیں، آذربائیجان جو روس کی ریاست ہے وہاں حنفی ہیں. پھر آپ جاؤ گے دوسرے نمبر پہ، یعنی 50% دنیا میں فقہ حنفی ہے. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے علاوہ کو تو ہم پھر گمراہ مانتے ہیں نا، وہ تو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، ان میں 50% لوگ حنفی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. پھر 30% لوگ شافعی ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو، جن سے میں نے براہ راست سنا ہے. میری بھی یہی تحقیق ہے، لیکن میں اپنی تحقیق کے نام پہ پیش کروں گا تو لوگ کلپ بنائیں گے چورن بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے رہا ہوں. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، اور 17% لوگ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں، 2% لوگ فقہ حنبلی کو، باقی تھوڑے سے لوگ رہ گئے وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کر رہے، وہ ہر آدمی ایک اپنا فقہ ہے، اس سے مسئلہ پوچھو گے وہ کچھ اور بتائے گا. آپ دیکھو اکثر ٹی وی میں اہل حدیث کے 3-4 عالم اکٹھے نہیں آتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ ان سے اگر ڈیبیٹ کی جائے نا ہر عالم کی اپنی رائے ہوگی اور وہ اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہا ہوگا اور وہ کہے گا یہی ہے قرآن و سنت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں پاکستان میں پوچھیں گے جواب سیم، آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب، طلاق کا پوچھ لیں مثال کے طور پر، کوئی طلاق دے کے آپ نے مسئلہ پوچھا، ایک طلاق دی کسی نے یا دو طلاقیں دی، آپ یہاں پوچھیں گے جواب سیم، انڈیا میں جا کے پوچھیں گے جواب سیم، آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب سیم، شام میں عربوں میں بہت سارے فقہ حنفی ہیں، عراق میں حنفی بہت ہے، عرب میں بھی بہت حنفی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں نا، بیت اللہ کی چابیاں جن کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں قیامت تک ان کے پاس چابی رہے گی، وہ بھی حنفی ہیں. تو میں فقہ حنفی کے فضائل نہیں سنا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حنفیوں کو گمراہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. وہ پوری امت ہی کو، اتنی بڑی تعداد کو آپ گمراہ قرار دے رہے ہو تو یہ کیسے غیر مسلم کیسے ہضم کرے گا؟ غیر مسلم کہے گا تمہارے اسلام کو 1% لوگوں نے فالو کیا، باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں، تو ہمیں کیسے کھاؤ گے اسلام؟ تو اتنی بڑی امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ بیسک مسائل کہیں سے بھی پوچھیں گے ایک ہی جواب ملے گا، ان کے علاوہ آپ پوچھیں گے ادھر کچھ اور ملے گا، اس کی قرآن حدیث کی تحقیق کچھ اور ہوگی، اس کی قرآن حدیث کی تحقیق. صرف ایک رفع الیدین پر اتنا پوچھ لیں کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا نماز کا رکن ہے. میں اہل حدیث علماء کا بہت احترام کرتا ہوں، میں ان کو اس معنی میں گمراہ نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ پوچھ کے دیکھیں، ایک کے نزدیک سنت موقتہ، ایک کے نزدیک مستحب، ایک کے نزدیک واجب، ایک کے نزدیک نماز کا رکن. ایک اہل حدیث ہے یہاں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہہ رہے ہیں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں نے کہا تو رفع الیدین کرنا فرض ہے؟ کہہ رہے ہیں جب نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو وہ نماز ایسے ہی پڑھنی پڑے گی تو ہوگی جیسے. اور نبی نے آپ نہیں کر رہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی تو میری کیسے ہوگی؟ وہ میرے پیچھے نماز کو حرام سمجھتے ہیں. میں نے کہا وہ دوسرے اہل حدیث ہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے نماز اور بڑا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بلکہ دوسرے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار کیوں نماز نہیں پڑھتے، تم جماعت کی نماز کس بیس پہ چھوڑ رہے ہو؟ تو جتنے ملیں گے نا آپ کو ہر ایک کی قرآن و حدیث کی تحقیق دوسرے سے کیا ہوگی. طلاق کا مسئلہ آپ پوچھ لیں، یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، دوسرا کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں ان کے حوالے میں دوں گا آپ کو، صحیح ہے نا. ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زوجہ سے کو طلاق دی اور رجوع نہیں کیا اسی طہر میں، تو 3 دی ہوں یا 1 دی ہوں ایک بھی نہیں ہوگی، صحیح ہے نا. دوسری طلاق، سوری یہ نہیں، آپ نے بیوی کو 1 طلاق دی طہر میں، اگر آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری اگلے طہر میں بھی دو گے، اگلے مہینے بھی دو گے، وہ پھر بھی نہیں ہوگی. ایک کہتے ہیں حالت حیض میں دے دی تو ہو جائے گی، دوسرے کہتے ہیں حالت حیض میں دی تو نہیں ہوگی. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو جاتے بھی اس اہل حدیث کے پاس ہیں جو 3 کو 1 قرار دے کر اس کی مرضی کا فتویٰ دے. میں ایسے اہل حدیث کا بتاؤں کہ وہ والا 3 کو 3 کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اتنی رائے ہے نا کہ یہ آپ پاگل ہو جاؤ گے، صحیح ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم اہل حدیثوں کو تو کچھ نہیں کہتے، ان کو جو سمجھ میں آئے اللہ ان سے پوچھ لے گا، وہ اگر اس لیے خوش ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے، رشتے داری بھی ان سے رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے ان 4 فقہ میں سے برات کا اعلان کر دیا نا، نکل گئے، تو بریکیں آپ کی پھر کیا ہیں؟ فیل ہیں. پھر بھاگتے جاؤ، پھر قرآن حدیث کے نام پہ اینڈ پھر غامدیت پہ جا کے ہوگا. غامدی صاحب کا قرآن حدیث بالکل ہی الگ اسٹائل کا ہے. وہ ایکچولی کر کے ہنس ہنس کے بہت میٹھے اسٹائل میں بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں مانتا کس کو ہوں؟ قرآن اور سنت کو مانتا ہوں. دیکھو غامدی صاحب کیا اسلام لے کر آ رہے ہیں، جس میں عدتی کا انکار کر دیا، جس میں پھر ایک اسلام، وہ ان کا بھی ایک مشہور صاحب ہیں، انہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بہت یہ پھر آگے دلدل ہے جس میں پھنستے چلے جاؤ گے. تو جو ہم آپ کو اپنا مقلد نہیں بنا رہے، ہم آپ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں.
ان کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں، تو اسی میں آپ کی خیر ہے، سمجھتے ہو؟ ورنہ جو یورپ میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، خدا کی قسم پاگل ہو جاتا ہے وہ. میرے پاس فون آتے ہیں امریکہ سے، ہمارے رشتہ داروں نے بتایا یار یہاں بندہ مسلمان ہوتا ہے، کہہ رہے یار کون سے اسلام کو فالو کروں میں، وہ ادھر کھینچ رہا ہے وہ. پہلے یہ ٹینشن نہیں تھی، پہلے تھا بھائی چاروں فقہ برحق ہیں، آپ جس کنٹری میں جس فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے غیر مسلم آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے بھائی یہاں سب حنفی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں. پہلے مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے، ایک انگریز آیا یو کے میں مسلمان ہوا، ہمارے مدرسے میں آیا. اچھا اس نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے تھے، تو مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا شاید اس کو ان کو طریقہ نہیں آتا، تو میں نے اس انگریز کو نماز کے بعد سمجھایا کہ ہاتھ ایسے باندھتے. اس نے کہا آئی فالو شافعی، میں فقہ شافی کو فالو کرتا ہوں. میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار امام شافی بھی کیا ہیں، ختم ہو گئی نا بات. میں کہتا نہیں، ایکچولی وہ جو حدیث جس میں سینے پہ ہاتھ باندھنا آتا ہے نا، وہ سند کے لحاظ سے کیا ہے؟ ضعیف ہے. وہ جواب میں کہتا وہ تو صحیح ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے. میں کہتا ابن خزیمہ سے تسامح ہوا ہے اس کو صحیح قرار دینے میں، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، ہم کوئی گونگے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت علی کا ایک اثر ہے. وہ کہتا ہے یہ مرسل ہے. میں کہتا ہوں مرسل بھی حجت ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ پاگل ہو جاتا، بولتا ہے ایک ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو کے دے رہا، آگے میں کیسے بڑھوں گا. پھر آگے رفع الیدین پر آتا، وہ کہتا بخاری مسلم کی حدیث ہے رفع الیدین کیا ہے. میں کہتا نبی کا آخری عمل رفع الیدین ترک کرنے کا تھا. وہ کہتا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اس کی دلیل دیتا کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. وہ کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے. وہ کہتا المدونۃ الکبریٰ من گھڑت کتاب ہے. میں کہتا کیا دلیل ہے من گھڑت ہے؟ پھر ہم اس کو با گھڑت ثابت کرتے ہیں، اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں. وہ پھر میں کہتا اہل کوفہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہ رفع الیدین. پھر امام ترمذی کا قول پیش کرتا کہ امام ترمذی کہتے ہیں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو یہ سب علامتیں کیا؟ ایک بحث ہوتی، چھ مہینے گزر جاتے، اس کا باپ بھی رفع الیدین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. پھر آگے وہ مغرب کی نماز میں امام کی جو فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری میں لکھا ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہوا ہے نا، اس کی بدقسمتی تھی بےچارہ مسلمان ہو گیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں پوچھ رہی بھائی تو فاتحہ کیوں پڑھ رہے امام کے پیچھے؟ وہ کہتا ہے یار حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں کہتا صحیح مسلم میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی بھی نہیں ہوتی، تو آپ قرات بھی کرو. وہ قرات شروع کر دیتا پھر اہل حدیث پکڑ لیتے اس کو. وہ پھڈے میں ایسا جاتا، وہ کہتا یہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، میں پہلے ہی ٹھیک تھا. کتنا آسان کر دیا اس نے کہ میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ فقہ شافی کو، امام شافی کی تحقیق کو فالو کرتا ہوں. بات ختم. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار وہ بھی کیا ہے، صحیح ختم ہو گئی نا بات. باقی وہ ہمارے ساتھ رہا، اتنی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، نہ ہم نے کبھی چھیڑا نہ اس نے ہمیں کبھی چھیڑا. اس کو پتا تھا حنفی بھی ٹھیک ہوتے ہیں شافی بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں حنبلی علماء بہت آیا کرتے تھے پہلے مدرسے میں. ایک دن کسی حنبلی سعودی عرب سے آئے، انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. ہمارے حضرت نے کہا آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں. انہوں نے کہا ہم حنفیوں کے احترام میں رفع الیدین چھوڑا ہوا ہے ہم نے. حضرت نے کہا آپ ہمارے مدرسے میں کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا، یہاں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، جب آپ کی رائے ہے تو آپ کر لیں. صدیوں سے مسلمان اس ٹریک پہ چلتے آ رہے ہیں، اس لیے ان میں محبت تھی. اب اہل حدیث میں صبر کی بات نہیں کر رہا. بہت سو نے کیا کیا ہے، رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ اندھا مقلد ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اندھا مقلد ہے، تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں قرآن حدیث، حالانکہ پھر مان بیٹھتے بھی نہیں ہیں. تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں قرآن. مجھ سے جی ٹی وی میں انٹرویو لیا، وہ انہوں نے حذف ہی کر دیا. پھر مجھ سے وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین طلاقیں تین ہوتی ہیں فقہ حنفی میں، اور اہل حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں جو بتاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تین تین ہوتی ہیں، اس لیے امام حنیفہ کی نظر میں بھی تین کتنی ہوتی ہیں؟ اور میں نے کہا یہ تمام صحابہ کا مذہب ہے یہ کہ تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین. یہ اہل حدیث، یہ امام حنیفہ کا نہیں ہے، سارے صحابہ یہی کہتے ہیں تین تین ہوتی ہیں، اس لیے امام حنیفہ نے کہا کہ تین تین ہوتی ہیں. صحابہ نے پہلے یہ قول کیا، اس وجہ سے ابو حنیفہ نے کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ نے پہلے قول کیا تو ہم نے صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیا. وہ تو کتنی مس گائیڈنس ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی یہ قرآن حدیث کے نام پہ نا امت کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، تماشا بن رہا ہے، اپنی چورن بیچنا مقصد ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ ہی نکل رہا ہے، امت ایک فرقواریت کی آگ میں جل رہی ہے. تو غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا، صحیح بات. اب کل پرسوں جو ہندو عورت مسلمان ہوئی ہے، اس کو ایک حنفی بندہ لے کر آیا نا، تو وہ آٹومیٹیکلی حنفی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے گی، کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑے گا.
اگر وہ شافی فقہ کو فالو کر رہی ہوتی، فار ایگزامپل وہ سعودیہ میں مسلمان ہوتی، مجھے پتا چلتا اور وہ رفع الیدین کر رہی ہوتی تو میں چھیڑتا اس کو، میں بھی کہتا ٹھیک ہے یار ایسے بھی ٹھیک ہے. یہاں وہ اب وہ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوئی ہے، وہ اسی طرح سے اب اگر اس کو کوئی چھیڑے گا نا کہ تو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی ہے، تو فاتحہ کیوں نہیں پڑھ رہی، تو عورتوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہی ہے مردوں کی طرح، تو چھیڑنے والا بے غیرت ایک نمبر کا، سمجھ رہے ہو؟ چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کا لیبل لگائے، وہ چورن بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ، وہ بے شرم آدمی ہے، وہ ایک عورت کو کنفیوز کر رہا ہے، وہ بھائی پڑھنے دو اس کو، سجدہ کرنے دو، رکو کرنے دو، نماز پڑھنے دو، جیسے پڑھ رہی ہے پڑھنے دو، چھوڑو اس بحث میں نہیں ڈالو اس کو. یا تو آپ فتویٰ دو کہ یہ حنفی جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے. اچھا دیکھو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ مسلم ہو سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا نا، تو کافر ہے، مرتد ہے. تو آپ کیوں پھر اس کو کافر مرتد نہیں مان رہے؟ تو خام خام میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مسلم بھی ہیں، میں کسی کو کافر نہیں کہتا، اور پھر سارے کام کافر والے لگا رہے ہو. تو ان لوگوں کے کہیں بھی پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائی صدیوں سے ایک لا مرتب ہو چکا ہے فقہ کی شکل میں. میں پشاور گیا، میں نے پٹھانوں سے خطاب کیا وہاں پہ، میں نے کہا دیکھو پشاور میں آج اسلام نہیں آیا، پشاور میں 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا، جو اسلام آیا تھا وہی ٹھیک ہے. اب جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں وہ اسلام وہ والا اسلام نہیں ہے جو آیا تھا، وہ والا اسلام نہیں ہے. تو اس پہ ایک نے بیان کیا کہ ہم تو بہت پرانے، امام احمد بن حنبل نے ہمارے بارے میں یہ کہا. وہ بھائی وہ آپ کے بارے میں نہیں کہا، وہ کسی اور کے بارے میں کہا، آپ تو تھے ہی نہیں، آپ تو 150-200 سال پہلے آپ کا وجود ہی نہیں تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین سے آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ تو 1975 میں وجود میں آئے ہو، کہتے ہیں جماعت المسلمین تو بخاری میں بھی ہے مسلمین کا تذکرہ. اب ہے وہ یہ والی جماعت المسلمین نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض فرقے اپنا نام دکھاتے ہیں حدیث میں، وہ یہ والا فرقہ تھوڑی ہے، وہ تو اس سے تو کوئی اور مراد ہے. تو یہ سب لفاظی ہے، اس لیے جو چلتا ہے نا چلا آ رہا ہے صدیوں سے. ہاں حنفیوں میں بدعتی بھی ہوتے ہیں اور توحیدی بھی ہوتے ہیں. بدعتیوں کو فالو بولو نا مت کرو. اب یہ نہیں کہ جو بھی حنفی جو بھی پھینک دے امام حنیفا کے کھاتے میں ڈال دے وہ آپ نے ماننا ہے. حنفیوں میں بڑے بڑے بدعتی ہیں، قبروں پہ مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا قلع ناجزا کے نام پہ، اور بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بدعتی کو فالو نہیں کرنا، فالو کس کو کرنا ہے؟ جو توحید پرست. تو بدعتوں سے آپ کو بچاؤ. باقی فروعی اختلافی مسائل میں تو ایک فقہ کو فالو کرنا مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ اسلام پہ چل نہیں سکتے. جو چلے ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں، وہ امت کو کنفیوز کر رہے ہیں، امت کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. آپ کچھ دن ساتھ رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اس سے میری ٹینشن ختم نہیں ہو رہی، میری الجھن بڑھ رہی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت ہو گیا. آخری سوال بس جلدی سے ارشاد. بیٹی کی شادی کی سنت یہ بالغ ہوتے ہی اچھا رشتہ اگر اس کے لیے آئے، اچھے کا مطلب جو اس کی کم عمری کا خیال کرے کہ بچی ہے اس پہ سسرال میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اس کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا ہے، تو اس طرح کا کوئی رشتہ آئے تو فوراً اس کی شادی کر دی جائے. نہیں نہیں یہ رسم وسم نہیں، بس مسجد میں نکاح کریں اور رخصتی کر کے وہ لوگ چلو بھائی. کیش یا کیش؟ کیش ہے. ہاں ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی ٹائم کم ہے، پھر بعد میں پوچھ لیں. یہ پچھلی دن آسان آسان پوچھ لیں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. ارشاد ارشاد جلدی جلدی. ماشاء اللہ بہت خوشی. بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں، مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کشا حاضر ناظر سمجھتا ہو، وہ کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. باقی اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، عقیدہ ان کا، کیونکہ ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. بس غلط ہے لیکن نماز ہو جائے گی بھائی. ارشاد اپنا پہلے سے کھڑے ہو جائیں یار، وہ ماریں گے پکڑ کے پھر بیٹھ کے دوبارہ بعد میں. چلیں بہتر ہے. اچھا یہ میں سمجھ گیا, یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ, 25 سال تقریبا, 24-25 سال انہی کے ساتھ, انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں, تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفا کرنا بھی سنت عمل ہے. ان کا مطلب یہ ہے یہ زیادہ شادیاں جائز ہے, سنت نہیں ہے, اور اصل سنت ہے ایک بیوی. جیسے نبی نے 25-24 سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا, وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے, آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں, اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا, تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی, بولو, سنت ہے. نبی نے 13 سال میں جہاد کیا نہیں, ہجرت کے بعد جہاد کیا, تو جیسے جہاد کرنا سنت اور نہ کرنا بھی سنت ہے. تو یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ 25 سال میں نبی نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو, وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ کو نبوت ملی, قرآن کیا کہتا ہے, وَوَجَدَا کا وَالَن فَحَدَا, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ جو باخبر کیا ہے, تدریجن کیا ہے, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے. ہمارے نبی کے علم میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ کیا ہے, تبھی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ, کیونکہ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے, اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیلی علم ہے, اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا فوجدہ کا والن فہدہ سے, تو آپ کی عمر بڑھ گئی, نکاح کی رغبت کم ہوئی, مگر اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی, ذاتی, کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے, لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت اور وہ بھی ایک, کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں, دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھ رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ شریعت یہ ہے. وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا. اور اس میں حکمت بھی ہے, نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا, تو لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا, عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے, تو کلچر کے اگینسٹ کام کروایا گیا ہے. کلچر یہ کہ جوانی میں زیادہ کرو, عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو. نبی کلچر کے اگینسٹ چلے, جوانی میں کم کی, جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی. یہ بتانے کے لیے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے, خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی, ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملا ہے, ان کی شادیاں 3 ہیں, کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا, لائے تو پہلے تھے مگر عمر مچور تھے وہ, تو ان کی 3 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے, ان کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا, تو شادیاں بھی ان کی کیا ہیں, زیادہ ہیں. حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی, ان کے انتقال کے بعد, زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے 4 شادیاں, جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 4 بیویاں تھیں آپ کی. اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیراؤ ہے, بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں, 4 رکھی ہوئی ہیں. ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے, ان کی شادیوں کی تعداد خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے. ایٹ اے ٹائم تو 4 بہرحال تھی ان کی, کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں. ان کی تعداد, ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی. البدایہ و النہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں 30 بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے, کہ کم سے کم 30 تو ان کے بیٹے تھے جو باندیاں اور بیویاں سب ملا کے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں, وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں. تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے, زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے کی زندگی گزارو, اپنی آپ کو بھی برباد کرو اور خاندانی نظام بھی تباہ کرو. بس یہی بیٹھتے رہو, یہ سنت ہے تو یہ لازم ہے تو یہ فلان ہے. ابے کرنے والے کر لیتے ہیں, نہیں کرنے والے بیٹھ کے کلپ سنتے رہتے ہیں. ارشاد, امام حنیفا کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح جائز ہے، چھ شرائطیں ہیں. ہاں وہ کفو کی چھ شرائطیں ہیں بھائی، چھ چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم. جی فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے ولی کے بغیر نکاح، وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ چھ شرطیں. اصل میں امام حنیفا کے نزدیک چھ شرطیں نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ولی کے بغیر بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں چھ شرطیں لگائی ہیں، کیونکہ احناف نے ان حدیثوں کو بھی لیا ہے جس میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو بھی ویلیو دی ہے. تو ان حدیثوں کی یہی جواب ہے، کیونکہ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کفو میں ہو جائے گا اور غیر کفو میں نہیں ہوگا. تو فتویٰ اسی پر ہے فقہ حنفی میں کہ چھ چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو تو بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر ہم پلہ نہیں ہے تو پھر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ چھ چیزیں ہیں، حسب ہے، اس کا نسب ہے، اس کی مالداری ہے، اس کی دینداری ہے، اس کا پیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. اور اسلام ہے، اسلام کا مطلب یہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور جس کے باپ دادا پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، تو ان دونوں میں فرق، کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا اس بات کا امکان ہے کہ ابھی اسلام اس میں راسخ نہ ہوا ہو، اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو اس میں ولی کی پرمیشن ضروری ہے عورت کو، یہ نہیں کہ اس نئے نو مسلم سے نکاح حرام ہے، بلکہ باپ کی اجازت لینا وہ اس لیے ضروری ہے، وہ چیک کرے گا کہ بھائی یہ اسلام اس میں صحیح معنوں میں داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اسلام میں پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو باپ کی پرمیشن اس میں کیا ہے ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. اصل ہے کہ ہم پلہ ہو، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ذہین عورت کا کفو ایک مخنچو نہیں ہے. ایک آدمی مخنچو ہے، جب بات کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو چپ رہتا ہے زیادہ اچھا تھا، تو وہ ایک ذہین عورت کا کفو نہیں ہے. ایک بہت ایجوکیٹڈ خاندانی لڑکی ہے اور ایک آٹھویں سے بھاگا ہوا ہے، آٹھویں سے کیا ہے بھاگا ہوا ہے، کبھی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کبھی پائپ کے نیچے گھسا ہوا ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے. ایک ہیروئن چی گانا گا رہا تھا، منہ میں پائپ رکھ کے، اس میں ہیروئن تھی اور خود برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار کیا خدا کی قدرت ہے، میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی پائپ ہے. تو یہ کیا کسی ڈاکٹر لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے؟ تو چھ تو سلیکٹڈ چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عرف متعین کرتا ہے. تو جوڑ کی شادی، اس کو آسان لفظ کیا ہے، جوڑ کا رشتہ ہو، سمجھتے ہیں. اچھا کمال کی بات ہے کہ شریعت نے ایج ڈیفرنس کو جوڑ میں شامل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے جوڑ کا رشتہ ہو، بے شک عمر اس کی زیادہ ہو، یہ اس نو عمر سے اچھا ہے جو جوڑ کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایج ڈیفرنس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، مخنچو سے کر دیں گے 18 سال کا ہو، صحیح ہے نا، مخنچو ہو لیکن کوئی ایجوکیٹڈ ہو، عمر تھوڑی زیادہ ہو، اس سے نہیں کر رہے. تو شریعت نے ایج سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے، اس کی ایبیلیٹی، اس کی قابلیت کو زیادہ فوکس کیا ہے. کافی ہو گیا میرا خیال. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.